ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصلي على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. چاند یسرب کا نہ جب تک میرے دل میں چمکا، چاند یسرب کا نہ جب تک میرے دل میں چمکا، دل و جاں مطلع انوار نہ ہونے پائے. حق نے محبوب سے پردے میں جو باتیں کی، ان سے جبریل بھی خبردار نہ ہونے پائے. مجھ سے ناخوش ہے زمانہ تو کوئی بات نہیں، مجھ سے ناخوش میری سرکار نہ ہونے پائے. میرے واجب الاحترام قصور کے غیور نوجوانوں اور دوستو، آپ حضرات کے شہر میں گزشتہ سال اسی سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہینے میں حاضری کا اتفاق ہوا تھا. آج بھی اپنے مخدوم دوست اور مکرم فاضل حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمانی کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کے عنوان پر کچھ کہنے کے لیے حاضری ہوئی ہے. مسلسل اسفار کی وجہ سے گلا بھی گلا کر رہا ہے، لیکن سیرت طیبہ ایک ایسا اتھا سمندر ہے جس کی گہرائی میں غواصی کرنے سے کئی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. باقی دنیا میں کون ایسا آدمی ہے کہ جو یہ کہے کہ میں پیغمبر کی سیرت کا حق ادا کر سکتا ہوں؟ یہ کسی کو طاقت نہیں ہے. مجھے طاقت نہیں ہے کہ میں پیغمبر کے حسن و جمال کا زاویہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں. آپ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ آپ کا ما حق ہو اس پیغمبر کے محاسن کا اندازہ لگا سکیں. ہم تو اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ ہماری مثال مصر کی اس بڑھیا کی ہے کہ جو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لے کر چلی گئی تھی. لوگوں نے کہا، اماں تو یوسف کو خریدنے کے لیے روئی کی ایک گٹھڑی لائی ہے، اور یوسف کے خریدار تو ریان بن ولید اور عزیز مصر ہیں جو بادشاہتیں لے کر یوسف کو خریدنے آئے ہیں. تو اماں نے کہا کہ بھائی، بات یہ ہے کہ میں تو یوسف کو خریدنے کا یہ دعویٰ نہیں کرتی، ٹھیک ہے میری روئی کی گٹھڑی سے یوسف تو خریدا نہیں جائے گا، لیکن کل قیامت کے دن جب خدا پوچھے گا کہ میرے یوسف کا خریدار کون کون تھا، تو میرا نام بھی خریداروں میں آ جائے گا. تو ہم لوگ جو یہاں جمع ہوئے ہیں، ہم تو خریداروں میں اپنا نام لکھانے کے لیے جمع ہوئے. بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے بیان کرنے کی اور سیرت کے دعوے کرنے کی نہیں ہے. بات سمجھے ذرا، بات ہے پیغمبر سے عشق و محبت کرنے کی، اور عشق و محبت کا معنی متعین کرنے کی، کہ عشق و محبت ہر آدمی کہتا ہے کہ مجھے حضور سے محبت ہے، ہر آدمی نبی کا عاشق ہے، میں بھی عاشق ہوں، بریلوی کہتا ہے میں بھی عاشق ہوں، اہل حدیث کہتا ہے میں بھی عاشق ہوں، اور شیعہ کہتا ہے میں بھی عاشق ہوں، دیوبندی کہتا ہے میں بھی عاشق ہوں، ہر آدمی یہی کہتا ہے کہ میں نبی کا عاشق ہوں، ہم بھی کہتے ہیں عاشق ہیں، لیکن اب عشق کا فیصلہ کون کرے، عاشق کون ہے اس کا فیصلہ کون کرے؟ ایک کسوٹی میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کسوٹی کے بعد، معیار کے بعد ہم سارے مل کر خود ہی فیصلہ کر لیں گے کہ نبی کا عاشق کون ہے اور عشق کسے کہتے ہیں. بات سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. ہم بھی نبی کے عاشق ہیں، ہم کہتے ہیں کہ کسوٹی میں نہیں، کسوٹی آپ نہیں، کسوٹی قاسم نانوتوی نہیں، معیار نانوتوی نہیں، معیار رشید احمد گنگوہی نہیں، حضور کے عشق کا معیار ابو بکر عمر ہے، حضور کے عشق کا معیار وہ بلال کا کالے رنگ والا حبشی ہے، حضور کے عشق کا معیار 144,000 صحابہ کی جماعت ہے. ہم سارے کے سارے مل کر ان کے دروازے پہ چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں بتائیں کہ نبی کا عشق کسے کہتے ہیں. وہ ہمیں بتائیں گے کہ نبی کا عشق یہ ہے کہ پیغمبر اشارہ کر دے اور جانوں کے ٹکڑے ہم کرا دیں، یہ نبی کا عشق ہے. وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، آپ نے ارشاد فرمایا بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، ہر آدمی اپنی اپنی جگہ پہ بیٹھ گیا، ہزاروں کا اجتماع ہے، ایک لمحے میں سب آدمی بیٹھ گئے. حضور اٹھ کر باہر جانے لگے تو آپ نے ایک صحابی کو دیکھا کہ اس کا ایک پاؤں دہلیز کے اوپر ہے، ایک نیچے ہے، وہ وہی بیٹھا ہوا ہے. حضور نے اس سے پوچھا کہ تو سیدھا ہو کر کیوں نہیں بیٹھا، تو کہنے لگا کہ اے اللہ کے نبی، جب آپ کا حکم میرے کانوں میں آ گیا تو میں نے کہا اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی وجہ آوری میں دیر ہو جاتی. انہوں نے ہمیں یہ کہا کہ معیار یہ ہے، معیار یہ ہے کہ اب اگر سیدھا ہوتا ہوں تو فرمان کی وجہ آوری میں دیر ہو جاتی ہے. اور ایک صحابی نے ہمیں یہ معیار بتایا کہ اسی موقع پہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو مسجد میں بٹھا کر سامنے بکریوں کے ایک باڑے میں گئے، آپ نے غور سے دیکھا کہ ایک آدمی اس بکریوں کے باڑے میں بیٹھا ہوا ہے. حضور نے اس سے کہا، فرمایا کہ ابو دردا، میں نے تجھے تو نہیں کہا تھا بیٹھ جاؤ، میں نے تو مسجد والوں سے کہا تھا بیٹھ جاؤ، تو یہی بیٹھ گیا بکریوں کے باڑے میں. ابو دردا نے کہا، آپ کی آواز جب میرے کانوں میں آ گئی تو میں نے کہا اب بکریوں کے اس ریوڑ میں بیٹھ جاؤں. ابو دردا نے جو تاریخی جملہ کہا اس کا ترجمہ کسی نے کیا ہے، ابو دردا نے کہا اے کملی والے، درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے. ابو دردا نے کہا درد مندوں سے نہ پوچھ کہاں بیٹھ گئے، اور تیری محفل میں غنیمت ہے جہاں بیٹھ گئے. بات تیری محفل کی ہے اور بات تیرے حکم کی ہے. یہ معیار ہے عشق کا، یہ معیار ہے کہ نہیں؟ ہم بھی عاشق ہیں، لیکن وہ بھی عاشق تھے کہ پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ اپنی جانوں کے ٹکڑے کرایا کرتے تھے. عشق یہ ہے کہ حضور کی زبان سے ایک بات نکلی، اس پہ عمل ہوتا، دنیا نے دیکھا، فرشتوں نے دیکھا، کائنات نے دیکھا. صہیب رومی مکہ مکرمہ میں روم سے چل کر آئے اور خالی ہاتھ تھے، مکہ مکرمہ آ کر کاروبار کیا، لاکھوں کی جائیداد ان کی بن گئی، حویلیاں بن گئی، مقامات بن گئے، لیکن جب ہجرت کا موقع آیا تو وہ بھی ہجرت کر کے نبی کے ساتھ جانے لگے. ابو جہل نے بازو پکڑ لیا، اس نے کہا جائیداد نہیں لے جا سکتے، مکان نہیں بیچ سکتے، یا یہ پیسہ اور دولت یہاں سے کمائی ہے، یا اس کو چھوڑ کر جانا ہوگا ورنہ تجھے اس کے ساتھ جانے کی اجازت نہیں ہے. صہیب رومی نے جواب دیا، ساری دنیا کی دولت یہاں رہ جائے تو رہ جائے، میں محمد کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. دولت وہیں رہ گئی اور صہیب رومی خالی ہاتھ پیغمبر کے ساتھ چل پڑا. یہ نبی کا عشق تھا، کہو یہ نبی کا عشق تھا. ہم بھی نبی کے عاشق ہیں، ہمارا عشق کیا ہے؟ بڑے دکھ کی بات ہے، ایک رونا میں نے پورے ملک میں رویا ہے اور آج یہاں بھی روتا ہوں. اس مہینے میں کراچی سے لے کر کاغان کی چوٹیوں تک اور پشاور تک ہم نے دورہ کیا ہے الحمدللہ. ہم نے ہر جگہ ایک رونا رویا ہے. رونا یہ ہے ہم لوگوں کو یہی پتہ نہیں ہے کہ اپنے محبوب کی وفات پر رویا جاتا ہے یا ہنسا جاتا ہے. بات ذرا تصور کی, حضور کی ولادت کس تاریخ کو ہوئی بھائی؟ نو. یہ بات بڑی پکی ہے, کچی بات نہیں ہے. آپ میں سے کوئی آدمی مجھ سے یہ سوال کرے کہ فاروقی صاحب آپ پڑھے لکھے آدمی ہیں, آپ کہتے ہیں کہ نو کی بات بڑی پکی ہے, مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے تو نشر الطیب میں 12 ربیع الاول کی ولادت لکھی ہے, اور آپ یہ کہیں گے کہ سیرت طیبہ میں بھی 12 ربیع الاول ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, سیرت کی 7 کتابیں ہیں جن میں 12 ربیع الاول کی ولادت کا قول ہے, لیکن 87 کتابوں میں 9 ربیع الاول کا قول ہے. آپ اندازہ لگائیں, سب سے بڑی سیرت رسول کی کتاب اس وقت جو دنیا میں موجود ہے وہ علامہ شبلی کی کتاب ہے, جس کو سید سلیمان ندوی نے جس کی 3 جلدوں کو مکمل کیا, 6 جلدوں میں وہ کتاب ہے. سب سے بڑی سیرت رسول کی کتاب ہے. عربی زبان میں سب سے بڑی سیرت کی کتاب زاد المعاد ہے, جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد علامہ حافظ ابن قیم جوزی نے لکھی ہے. اس کا نام زاد المعاد ہے, وہ 4 جلدوں میں ہے, اور سیرت رسول کی کتاب 6 جلدوں میں اردو زبان میں وہ علامہ شبلی اور سید سلیمان ندوی کی کتاب. سب سے بڑی سیرت رسول کی کتاب سیرت النبی میں علامہ شبلی نے لکھا ہے کہ آج سے 150 سال پہلے مصر کے اندر ریاضی دان اور فلکیات کے ماہرین کا اجتماع ہوا. انہوں نے یہ فیصلہ کرنا تھا کہ حضور کی ولادت کی اصل تاریخ ہم نکالیں, اس کے لیے فیصلہ ہوا. 150 علماء کا اجتماع ہوا, اس میں انہوں نے فیصلہ کیا کہ 22 اپریل, تاریخ یاد رکھیں, 22 اپریل 571 عیسوی حضور علیہ السلام کی ولادت کا دن ہے. 22 اپریل سوموار کا دن 571 عیسوی آپ کی ولادت کا دن ہے, اور دوسری تاریخ یکم جیٹھ 632 بکرمی, اور یہ سوموار کا دن ہے. لیکن چاند کی کون سی تاریخ ہے اس کے لیے اجلاس بیٹھا. اجلاس میں علماء نے متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ 22 اپریل 571 عیسوی کو سوموار کا دن 9 ربیع الاول ہی کو بنتا ہے اور کسی دن بن نہیں سکتا. اس لیے یہ متفقہ, اگر کسی نے اس کے خلاف لکھا ہے تو خلاف اقوال بھی ملتے ہیں. سیرت مصطفیٰ میں مولانا ادریس خانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت کا قول 8 ربیع الاول بھی لکھا ہے, 4 بھی لکھا ہے, 14 ربیع الاول بھی ہے, 9 بھی ہے, 12 بھی ہے. اختلاف ولادت کے اقوال میں اس وقت ختم ہو گیا کہ جب سیرت النبی نے تحقیق پیش کی, بات ختم ہو گئی. اب یہ بات متعین ہو گئی کہ 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کا دن ہے اور 12 کو آپ کی وفات, 12 کو جو وفات ہے, 12 ربیع الاول وفات کے دن انگریزی کی تاریخ 8 جون بنتی ہے. کتنی بنتی ہے؟ 8 جون. اور 9 ربیع الاول آپ کی ولادت کی تاریخ 22 اپریل بنتی ہے. یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی ہے. اور آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں کہ جس رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ سے ہجرت فرمائی اس دن اس رات کی تاریخ بھی 9 ربیع الاول ہے. ہجرت والی رات جو مکے سے آپ نے ہجرت مدینے کی طرف فرمائی وہ بھی 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی, اور جس دن آپ کے سر پہ نبوت کا تاج رکھا گیا وہ دن بھی 9 ربیع الاول کی تاریخ تھی. ولادت کی بات تو ہر آدمی کو پتا ہے نا کہ 9 کو ولادت ہوئی ہے, لیکن ہجرت اور آپ کو نبوت جن دنوں میں ملی ہے وہ دن بھی 9 ربیع الاول کو, اور اتفاق کہیں گے کہ وہ یہ دونوں دن بھی سوموار کے دن ہیں. سوموار 9 ربیع الاول کو ہجرت, سوموار 9 ربیع الاول کو نبوت, سوموار 9 ربیع الاول کو ولادت, اور 12 ربیع الاول سوموار کے دن وفات ہے. یہ باتیں ذہن میں رکھنے کی.
دکھ یہ ہے، دکھ سمجھے، نور ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، حضور علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میں دنیا میں آیا ہوں، میری یہ تاریخ ہے، نور ربیع الاول کو میری پیدائش ہے، نو کو نور ربیع الاول کو آپ کی ولادت ہوئی، حضور کو پتا تھا، 40 سال مکہ مکرمہ میں آپ رہے، کتنے عرصہ رہے؟ نبوت ملنے سے پہلے 40 سال رہے، اور نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکے میں رہے، اور نبوت ملنے کے بعد مکے کے 13 سالوں کے بعد 10 سال مدینہ میں رہے، یعنی 23 سال آپ دور نبوت میں رہے اور 40 سال نبوت ملنے سے پہلے رہے. 40 سال کے بعد آپ کو جب نبوت ملی، نبوت کا تاج آپ کے سر پہ رکھا گیا، آپ نے لوگوں سے کہا 5 وقت نماز پڑھو، آپ نے روزے کا حکم دیا، آپ نے زکات کا حکم دیا، آپ نے حج کا حکم دیا، آپ نے ہمسائے سے اچھے سلوک کا حکم دیا، حتیٰ کہ آپ نے اپنی امت کو یہ بھی حکم دیا کہ استنجا اس طرح کرو، وضو اس طرح کرو، غسل اس طرح کرو، شادیاں اس طرح کرو، جمعہ اس طرح پڑھو. وہ پیغمبر ان چیزوں کو شریعت میں ضروری سمجھتے تھے تو استنجا کرنے کا طریقہ بھی بتا دیا. اگر نو ربیع الاول کو خوشی کرنا، نو ربیع الاول کو جلوس نکالنا، چھڑیاں لگانا، لبانوں کی بتیاں جلانا، خطروں کے جلوس نکالنا، یہ شریعت کا کوئی حصہ ہوتا، پیغمبر جو وضو کا طریقہ نہیں چھوڑ کر گئے، وہ یہ نو ربیع الاول کو خوشی کرنے کا طریقہ، خوشی کرنے کا حکم امت کو دے کر کیوں نہیں گئے؟
نعرہ تکبیر!
حضور نے کیوں نہیں فرمایا کہ ابو بکر نو کو میں دنیا میں آیا ہوں، تم جلوس نکال لو؟ حضور نے یہ کیوں نہیں فرمایا کہ عمر میں نو کو آیا ہوں، تم ذرا جھنڈیاں لگا لو، فلاں نو تاریخ ہے، میں اس تاریخ کو دنیا میں آیا ہوں، میری سالگرہ کرو، میری خانے کی خوشی کی بات کرو. 13 سال مکے میں حضور نے یہ حکم کیوں نہیں دیا؟ پیغمبر امت کو یہ تو بتاتا ہے کہ بیت الخلاء میں دایاں پاؤں اندر داخل کرنا نہیں چاہیے بلکہ بائیں پاؤں. نو ربیع الاول کو جلوس نکالنا شریعت کا حصہ ہوتا تو اپنی امت کو شریعت کا یہ مسئلہ کیوں نہیں بتا؟
مولانا ضیاءالرحمان رحمان فاروقی، مورخ اسلام مولانا ضیاءالرحمان رحمان فاروقی.
بات تو سمجھنے سے تعلق رکھتی ہے. نو ربیع الاول کی بات ختم ہو گئی، ولادت کی بات ہے، پیغمبر نہیں بتاتے. 12 کو آپ کی وفات ہوئی اور ہماری اس قوم کا حال دیکھو، 12 کو آپ کی وفات ہے، آپ کی وفات کے دن صحابہ کا کیا حال تھا اور ہمارا کیا حال ہے؟ بات تو یہ سمجھنے کی ہے. اگر آپ کو پتہ نہیں حال کیا تھا تو میں بتاتا ہوں. 12 ربیع الاول کا دن ہے، دوپہر کے 11 بجے ایک عورت روتی ہوئی مدینہ سے باہر جا رہی ہے. کسی نے کہا تو کیوں روتی ہے؟ کہنے لگی کیوں نہ روؤں، 4 دن سے محمد کا مصلی پالی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم 4 دن سے پیغمبر جماعت کرانے کے لیے نہیں آئے. ابو الکلام آزاد کہتے ہیں کہ دوپہر کے 11 بجے کے بعد مدینے کی گلیوں میں کوہرام مچا ہے. حضور کی وفات کا اعلان جب 12 ربیع الاول کے دن مدینے کی گلیوں میں ہوا تو جو کھڑا تھا کھڑا رہ گیا، جو بیٹھا تھا بیٹھا رہ گیا. صحابہ روتے ہوئے جنگلوں کی طرف نکل گئے، صحابہ داروں قطار رو رہے ہیں. اور حضور کی وفات کی خبر سن کر عائشہ صدیقہ روئی، فاطمہ الزہرا روئی، اور روتی روتی اپنے والد کے جنازے پہ آئی اور رو کر کہتی ہے سبت علیہ مصائب لو انہا سبت الایام سرنا لیالیا، کہ میرے والد کی وفات سے مجھ پہ اتنا صدمہ آیا ہے کہ اگر وہ صدمہ دنوں پہ آتا تو دن بھی رات بن جاتا. حضور کی وفات ہوئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جنازہ موجود ہے، فاروق اعظم روئے، عائشہ صدیقہ روئے، فاطمہ الزہرا روئے، بلال حبشی نے مدینہ چھوڑ دیا. لوگوں نے پوچھا بابا مدینہ چھوڑتا ہے؟ فرمایا میرا کملی والا نہیں رہا تو میں مدینے میں کیسے رہوں؟ نبی کی وفات پہ بلال مدینہ چھوڑ گئے، مدینہ چھوڑ کر ان کے شام چلے گئے. حیران ہو گیا کہ پیغمبر کی موجودگی کا کیا احساس تھا. مشہور شام سے 22 سال کے بعد بلال مدینے میں آئے، 22 سال کے بعد، اتنے عرصے کے بعد مدینے میں واپس آئے. جب مدینہ منورہ میں واپس آئے تو ایک آدمی نے کہا بابا جی اذان تو دو. بابا جی اذان تو دو. بابے نے کہا میں اذان نہیں دیتا. حضرت حسین نے کہا تو بابا جی نے کہا میرے پیغمبر کے نواسے کی بات موڑ نہیں سکتا. بلال اذان دینے کے لیے آئے. جب بلال نے اللہ کا نام بلند کیا اور اذان میں رسول اللہ کا نام آیا تو بلال بے ہوش ہو کر گر پڑا. لوگوں نے اٹھایا, ہوش آیا. بابا جی کیا ہوا؟ فرمایا کہ آج سے 22 سال پہلے کا زمانہ یاد آیا. میں جب اپنے محبوب کا نام لیتا تھا تو میرا محبوب سامنے ہوتا تھا. آج جب میں نے اس کا نام پکارا چاروں طرف دیکھا مجھے محبوب نظر نہیں آیا. بلال کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ پیغمبر ہر جگہ موجود نہیں. مسجد النبوی میں بلال کو رسول اللہ نظر نہیں آئے اور یہاں چار انے کی پھلیاں پتاشے پہ مشرق کو پیغمبر یہاں نظر آ جاتے. بلال کو مسجد النبوی رسول اللہ نظر نہیں آئے اور بے ہوش ہو کے گر پڑے اور یہاں چار انے کی پھلیاں پتاشے پہ نبی یہاں آ جاتے ہیں. اس سے بڑی پیغمبر کی کیا گستاخی. میرے دوستو, بلال حبشی نبی کا عاشق تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عائشہ صدیقہ کو دیکھو, فاطمہ زہرا کو دیکھو. علی المرتضی حضور کے جسد اثر کے پاس آئے اور کہنے لگے کملی والے اگر رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آنکھوں کے آنسوؤں سے تجھے غسل دے دیتا. علی روئے, فاطمہ روئے. لیکن وہی 12 ربیع الاول کا دن جب پاکستان میں آئے, جب آپ کے قصور میں آئے, وہ عاشق جو مدینے کا عاشق تھا, جو مکے کا عاشق تھا, جو صحابہ والے عاشق تھے, وہ تو 12 کو روتے رہے اور پاکستان کا عاشق 12 کی تاریخ کو ناچتا پھرے, خوشیاں کرتا پھرے, جلوس نکالتا پھرے, لوبانوں کی بتیاں جلاتا پھرے. بتاؤ پیغمبر سے عشق ان کا زیادہ تھا یا تمہارا عشق زیادہ؟ 12 ربیع الاول کا دن کوئی آج پہلی مرتبہ تو نہیں آیا؟ پہلی مرتبہ آیا یا پہلے بھی آتا رہا؟ حضور کے دور میں بھی 12 ربیع الاول حضور کے بعد بھی آیا. آیا نا. آپ کو پتا ہے ابو بکر صدیق کے بعد, توجہ کرنا, ابو بکر صدیق کے دور میں 2 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, عمر فاروق کے دور میں 10 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, عثمان غنی کے زمانے میں 12 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, حضرت علی کے زمانے میں 5 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, حضرت معاویہ کے زمانے میں 19 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, حضرت سعید ابن جبیر کے زمانے میں 13 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں 2 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, امام ابو حنیفہ کے زمانے میں 37 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, احمد بن حنبل کے زمانے میں 44 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, امام مالک کے زمانے میں 56 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, امام شافعی کے زمانے میں 27 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, امام غزالی کے زمانے میں 17 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, ابن تیمیہ کے زمانے میں 37 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, جلال مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں 47 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, شاہ ولی اللہ کے زمانے میں 55 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, پیران پیر کے زمانے میں 47 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, معین الدین چشتی اجمیری کے زمانے میں 55 دفعہ 12 ربیع الاول آیا, خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے زمانے میں 12 ربیع الاول آیا, بابا فرید الدین گنشکر کے زمانے میں آیا, سلطان بہو کے زمانے میں آیا, سلطان العارفین کے زمانے میں آیا, خواجہ بہاؤ الدین مذکریہ ملتانی کے زمانے میں آیا, مولانا جلال الدین رومی کے زمانے میں آیا, اقطاب کے زمانے میں آیا, اولیاء کے زمانے میں آیا, اماموں کے زمانے میں آیا, اتباع تابعین کے زمانے میں آیا, پیشواؤں کے زمانے میں آیا, 1300 سال کی پوری تاریخ میں ہر سال 12 ربیع الاول آیا, اماموں نے دیکھا, اولیاء نے دیکھا, اقطاب نے دیکھا, ان 1300 سالوں کو اماموں نے, صحابہ نے 12 کو جلوس کیوں نہیں نکالا؟ اگر نہیں نکالا تو معلوم ہوا کہ جلوس نہ نکالنا پیغمبر سے عشق تھا, اس لیے نہیں نکالا تو معلوم ہوا کہ 1300 سال کے امام جلوس نہ نکال کر پیغمبر کے سچے عاشق تھے. اور آج جو صرف جلوسوں میں نمائش کر کے پیغمبر کا نام لیتے ہیں, پیغمبر کے عاشق نہیں ہے, پیغمبر کے دشمن ہیں.
مولانا ضیاءالحق رحمان فاروقی,
کسی کو گالی دینا تو ہمارا سیوا نہیں, کسی کو برا کہنا تو سیوا نہیں. میں تو اس پیغمبر کا نام لیتا ہوں جس کے دروازے کے کافر کی بیٹی آتی ہے اور وہ کہتا ہے بلال اس بیٹی کے چہرے پہ میری چادر دے. بلال نے کہا کملی والے اس چادر, یہ نبوت والی چادر جو معراج کی رات عرش میں گئی تھی, یہ چادر میں کافرہ لڑکی کے چہرے پہ کیسے دے دوں؟ حضور نے فرمایا بلال بیٹی بیٹی ہوتی ہے چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی، تو کافر کی بیٹی کے سر پہ پردہ ڈالے گا خدا قیامت کے دن تیرے گناہوں پہ پردہ ڈالے گا۔ میں نے کسی کو گالی تو نہیں دی، میں تو ایک دعوت فکر رکھتا ہوں کہ آپ ذرا سوچیں ہم کہاں جا رہے ہیں، ہمارا نبی سے عشق کیا ہے، ہمارا نبی سے عشق ہے؟ میرے دوستو ایک بات اور ذہن میں رکھیں، ایک ہے میلاد، ایک ہے سیرت، ایک ہے پیغمبر کی تعریف، یہ تین چیزیں علیحدہ علیحدہ ہیں، ایک ہے میلاد، ایک نبی کی تعریف اور ایک ہے سیرت۔ میلاد کا معنی ہے پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا، پیغمبر کی ولادت کا واقعہ بیان کرنا، اس معنی میں میلاد کوئی دنیا کا آدمی نہیں کہتا کہ یہ گناہ ہے۔ میلاد حضور کی ولادت کا واقعہ بیان کرنا ثواب ہے، عبادت ہے۔ دیوبند کے علماء کہتے ہیں کہ پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرو عبادت ہے، ثواب ہے، بہت بڑا درجہ اور اجر ہے، کوئی شک ہے؟ لیکن پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا تو میلاد ہے اور ثواب ہے، لیکن پیغمبر کی سیرت کا ذکر کرنا یہ تو اس سے بھی بڑی عبادت ہے۔ ولادت کا ذکر کرنا میلاد ہے، لیکن پیغمبر کا چلنا سیرت ہے، پیغمبر کا بیٹھنا سیرت ہے، پیغمبر کا اٹھنا سیرت ہے، قرآن کا اترنا سیرت ہے، آسمانوں کے چاند کی طرف انگلی کرنا اور چاند دو ٹکڑے ہو کر گود میں آ جانا سیرت ہے، پیغمبر کا مسکرانا سیرت ہے، پیغمبر کا حکم دینا سیرت ہے، 250,000 احادیث بیان کرنا پیغمبر کی سیرت ہے، چلنا سیرت ہے، پھرنا سیرت ہے، 13 سال مکے میں رہنا نبی کی سیرت ہے، بلال کو تپتی ریت سے لٹتا دیکھ کر دشمن کے لیے پھر بھی دعائیں دینا نبی کی سیرت ہے، زنیرا کی آنکھیں نکل گئی نبی کی سیرت ہے، پیغمبر کے چہرے پہ ڈھیر ڈالے گئے نبی کی سیرت ہے، پیغمبر کے راستے میں کانٹے بچھائے گئے وہ مستقل رہے نبی کی سیرت ہے، طائف کی گلیوں میں کلمہ توحید بلند ہوا نبی کی سیرت ہے، مکے کی وادیوں میں توحید کے نغمات گائے گئے نبی کی سیرت ہے، 13 سال مکے میں رہے نبی کی سیرت ہے، 10 سال مدینے میں رہے نبی کی سیرت ہے، 10 سال کے مدینہ کی زندگی میں 27 غزوات کی قیادت فرمائی نبی کی سیرت ہے، 313 کو لے کر بدر کے میدان میں گئے نبی کی سیرت ہے، 700 کو لے کر احد کے میدان میں گئے نبی کی سیرت ہے، 3000 کو لے کر خندق کی پہاڑیوں میں گئے خندق کی وادیوں میں گئے نبی کی سیرت ہے، حنین کے موقع پہ 12000 کو لے کر گئے نبی کی سیرت ہے، فتح مکہ کے موقع پہ 10000 کو لے کر گئے نبی کی سیرت ہے، حدیبیہ کے موقع پہ 1400 صحابہ کو لے کر گئے نبی کی سیرت ہے، تبوک کے میدان میں 30000 کو لے کر گئے نبی کی سیرت ہے، طائف کے گلیوں میں 7000 کو لے کر گئے نبی کی سیرت ہے، یہ ساری چیزیں پیغمبر کی سیرت ہیں۔ اس لیے میلاد پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا بھی ثواب ہے، لیکن اس سے بہت بڑا ثواب یہ ہے کہ پیغمبر کی سیرت کا ذکر کیا جائے، پیغمبر کے سیرت و کردار کو اپنانے کی بات کی جائے۔ میلاد پیغمبر کی ولادت کا ذکر کرنا اور ولادت پہ خوشی کرنا، یہ ابو لہب نے بھی کی، یہ ابو لہب نے بھی کی، ابو لہب نے پیغمبر کی ولادت پہ، پیغمبر کی ولادت کی خوشی میں، اپنے بھتیجے کی ولادت کی خوشی میں 100 اونٹ ذبح کیے تھے۔ آپ کو پتا ہے ابو لہب نے حضور کی ولادت کی خوشی میں، لیکن وہی ابو لہب ولادت کی خوشیاں تو کرتا ہے، لیکن اسی ابو لہب کے سامنے جب اسی بھتیجے کا پیغام آتا ہے تو وہ پتھر چہرے پہ مارتا ہے۔ ولادت کی خوشی کرنا معیار نہیں ہے، معیار بات کو ماننا ہے، معیار کردار کو ماننا ہے، معیار سیرت سے چلنا ہے، یہ معیار ہے۔ ایک سیرت ہے اور ایک میلاد ہے اور ایک پیغمبر کی تعریف ہے۔ اس کے رسول میلاد کا نام نہیں، ولادت کے ذکر کرنے کا نام نہیں، اگر ولادت کے ذکر اور خوشی کا نام عشق ہوتا تو آج کے رسول سب سے پہلا ابو لہب ہوتا۔ اس کے رسول پیغمبر کی تعریف کا نام بھی نہیں، اس لیے کہ دنیا کا کون سا کافر ہے کہ جس نے پیغمبر کی تعریف نہیں کی؟ تو کافر بھی نبی کی عاشق ہو گئے۔ اور سب سے پہلے ابو طالب اپنے بھتیجے کی شان بیان کرتا ہے، ابو طالب دوزخ میں گیا لیکن اپنے بھتیجے کی شان بیان کرتا ہے، ابو طالب کیا کہتا ہے؟ علماء موجود ہیں، ابو طالب کہتا ہے وہ اب یدو یتکل غمامی بھی وجہی ہی سمال الیتامہ عصمت للارملی، اے بھتیجے تیرا چہرہ اتنا خوبصورت ہے کہ اس چہرے کی بدولت آسمانوں سے بارش آتی، اور کہا سمال الیتامہ تو یتیموں کا آسرا ہے اور بیواؤں کا سہارا، یہ کہا چچا نے۔ اور جب اسی چچا کے سرانے وہ بھتیجا کھڑا ہو کر کہتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ چچا میرا کلمہ تو پڑھ لو. تو اس چچا نے کہا ان دین محمد غیر ادیانی بریا, کہ بتیجے میں تیرا میں تیری تعریف تو کر سکتا ہوں لیکن تیرا کہنا نہیں مانا. حضور نے فرمایا چچا میرا کہنا تو مانو. چچا نے کہنا نہیں مانا, تعریف کی, پیغمبر کی تعریف کرتا ہے کہنا نہیں مانتا. یہ سکا چچا ہے پیغمبر کو سینے سے لگانے والا, پیغمبر کی تعریفیں کرنے والا, نہیں صبح شام خانہ کعبہ کی زیارتیں کرنے والا, خانہ کعبہ کے طواف کرنے والا, مکہ کا رہنے والا, پیغمبر کی برادری ہاشمی خاندان سے تعلق رکھنے والا, قریشیوں کا سردار اپنے آپ کو کہنے والا, اپنے بھتیجے کی تعریف بڑی کرتا ہے لیکن کہنا نہیں مانتا, سیدھا دوزخ میں چلا جاتا ہے کہ کہنا نہیں مانا. اور ایک آدمی کو دیکھو کہ وہ پیغمبر کی برادری بھی نہیں, پیغمبر کا رشتے دار بھی نہیں, اس نے مکہ کبھی دیکھا نہیں, وہ خانہ کعبہ میں کبھی آیا نہیں, وہ حبشہ سے چل کے آتا ہے, اس کا رنگ بھی کالا ہے, اس نے پیغمبر کی صرف تعریف نہیں کی بلکہ پیغمبر کا کہنا مانا ہے, اس کو مرتبہ اتنا مل جاتا ہے کہ وہ ٹہلتا مکے کی گلیوں میں ہے اور اس کا کھٹکا جنت میں ہو رہا ہے. بات پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم کو ماننے کی, بات کس کی ہے؟ ہم کہتے ہیں حضور سے زیادہ کامل دنیا میں کوئی نہیں, ٹھیک ہے نا, حضور سے زیادہ کوئی کامل ہے
نہیں.
کہتے ہیں نبی کو نہیں مانتے اور تمہارے باپ کو مانتے ہیں. جو آدمی کسی کو کہے یہ پیغمبر کو نہیں مانتا وہ گویا کہ اس کو گالی دیتا. ہمارے لیے سب سے بڑی گالی ہے کہ کوئی ہمیں یہ کہے کہ نبی کو نہیں مانتے, اور ہم تو پیغمبر کو یہ مانتے ہیں. ماہر القادری کی زبان میں ماہر القادری کہتا ہے وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کے آنے کی زمانے کو ضرورت تھی, وہ آئے جن کی آمد کے لیے بے چین فطرت تھی, وہ آئے نغمہ داوود میں جن کا ترانہ تھا, وہ آئے گریہ یعقوب میں جن کا فسانہ تھا, وہ آئے جن کی خاطر مسترد تھی وادی یہ بتا, وہ آئے جن کے قدموں کے لیے کعبہ ترستا تھا, وہ آئے جن کو حق نے گود کی خلوت میں پالا تھا, وہ آئے جن کے دم سے عرش اعظم پہ اجالا تھا. ہم تو پیغمبر کو یہ مانتے ہیں اور ہم کہتے ہیں سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے, سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر کہ جس سلام اس پر کہ سچائی کی خاطر دکھ اٹھاتا تھا, سلام اس پر کہ بھوکا رہ کے اوروں کو کھلاتا تھا, سلام اس پر کہ امت کے لیے راتوں کو روتا تھا, سلام اس پر کہ فرش خواب کے پہ جھاڑوں میں سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کا نام لے کر اس کے شہد آئی امت کہتے تھے تخت کیسریت اوج تارا, سلام اس ذات پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے, کیا عجیب بات کہی, سلام اس ذات پر کہ جس کے پریشان حال دیوانے سنا سکتے ہیں اب بھی خالد و حیدر کے افسانے. ہم پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ مانتے ہیں کہ جو قرآن نے کہا, جو صحابہ نے کہا. آج ہر آدمی اپنے آپ کو کہتا ہے میرے سے زیادہ کامل کوئی نہیں, میں کہتا ہوں نمونے کے لائق ہی حضور کی ذات ہے, حضور کے علاوہ کوئی نمونے کے لائق ہی نہیں. بات سمجھے گا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام ساری کائنات میں اعلیٰ نمونہ, کیوں حضور کامل ہے اور کامل ہی اس لائق ہوتا ہے کہ وہ نمونہ ہو. آج دنیا کو دیکھیں ہر آدمی اپنے انتقال کے وقت یہ کہتا ہے کہ افسوس میرے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا, میں اپنے کام کو پورا نہ کر سکا. آپ دیکھیے سکندر اعظم کو دیکھیے, یونان کا فاتح تھا, مرتے وقت کہتا ہے کہ افسوس میرے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا, میں فتوحات پوری نہیں کر سکا. آپ ہٹل کو دیکھیں 3.5 لاکھ انسانوں کو قتل کرانے کے بعد کہتا ہے کہ افسوس میں اپنے فتوحات کو پورا نہ کر سکا. نپولین کو دیکھیں, روسو کو دیکھیں, ویدرف کو دیکھیں, بڑے بڑے ڈرامے باز یہ شکسپیئر کو دیکھیں, ہر آدمی آخر میں کہتا ہے کہ افسوس میں اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا نہ کر سکا. اور تو اور کل کی بات ہے صدر ایوب خان کو دیکھیں کہ 10 سال حکمرانی کرتا ہے, 10 سال کے آخر میں کہتا ہے کہ افسوس جس کام کے لیے میں آیا تھا اس کام کو پورا نہیں کر سکا. اور تو اور بھٹو صاحب کو دیکھیے, 7 سال اس قوم میں وہ وزیر اعظم رہا اور اس نے 7 سال کے بعد رو کر کہا کہ افسوس میں اپنی قوم کو روٹی کپڑا اور مکان نہ دے سکا, اس لیے کہ میرے پاس وقت بڑا تھوڑا تھا, وقت بڑا تھوڑا تھا. اور تو اور یہ آج دیکھیے ہمارے موجودہ امیر المومنین صاحب آئے ہوئے ہیں, جو 3 مہینے کے لیے آئے تھے اور ہم 7 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد کہتے ہیں افسوس میرے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے, میں اسلام کو پورا نافذ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, کہتے ہیں نا, اس لیے کہ وقت بڑا تھوڑا. ہر آدمی آخر میں جلا کرتا ہے میرے پاس وقت بڑا تھوڑا ہے, اس لیے میں اپنے ذمے لگائے ہوئے کام کو پورا نہ کر سکا. لیکن کائنات میں ایک انسان 1400 سال پہلے آیا کہ جو مکہ کی گلیوں میں, جو میدان عرفات میں, لاکھوں کے اجتماع میں ساری دنیا کے سامنے کہتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم, اور دنیا کے لوگوں میں محمد جس کام کے لیے آیا تھا اس کام کو پورا کر چکا. جس کام کو اللہ نے میرے ذمہ لگایا تھا میں نے اس کام کو 3 مہینے پہلے, جو اپنے ذمہ لگائے ہوئے کام کو پورا کر دے کامل وہی ہوتا ہے, کامل وہی ہوتا ہے, اور جو کامل ہوتا ہے نقش قدم پہ چلنے کے لائق بھی وہی ہوتا ہے. جو کامل ہوتا ہے وہی نقش قدم پہ چلنے کے لائق ہوتا ہے. ہم آج ہمارا امتیاز کیا ہے, ہمارے بزرگ کیا کہتے ہیں, ہمارے بزرگ کہتے ہیں پیغمبر کے نقش قدم پہ چلو, بات ختم ہو گئی. ہم کسی کو گالی تو نہیں دیتے, ہم کہتے ہیں حضور کے نقش قدم پہ چلو. وہ کام جو کملی والے نے نہیں کیا وہ تم کیوں کرتے, وہ پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے من گھڑت رسمیں کیوں بناتے ہو, صرف کو بدخ کو باقی رکھنے کے لیے قرآن کے ترجمے کو کیوں بدلتے ہو. ٹھیک ہے نا بھائی, ایک آدمی سے میں نے کہا یہ جو تم 11ویں کرتے ہو یہ قرآن میں کہا ہے, یہ کس اس کا کیا ثبوت ہے 11ویں کا؟ کہنے لگا بالکل ثبوت ہے, قرآن پاک میں 11ویں آتی ہے. دیکھو قرآن کا ترجمہ بدلا کیسے ہے, نام پیغمبر کے عشق کا لینا ہے اور قرآن کے ترجمے کو بدلنا ہے, کوئی بات کسی بات پہ غور تو کرو. کہا کہ یہ تو 11ویں قرآن میں آئی ہے, میں نے کہا بتائیں کہاں ہے. کہ لگا قرآن میں آیا ہے ول فجری ولیال عشر دن دسواں رات 11ویں. کیسا ترجمہ بدلا, کہتا ول فجری ولیال عشر دن دسواں رات 11ویں ثابت ہو. میں نے کہا میری سمجھ میں بھی ایک دلیل آتی ہے, یہ قرآن کی آیت کوئی دلیل نہیں. وہ کہنے لگا یہ تو دلیل آپ کہتے ہیں نہیں, لیکن قرآن پاک میں تو پاک پٹن شریف کی موری بھی ثابت ہے. استغفر اللہ, میں نے کہا وہ کہاں سے؟ کہتا ہے فل موریات, فل موریات سے موری. دیکھو الیاذ باللہ, اللہ تعالیٰ معاف فرمائے, قوم پہ عذاب کیوں نہیں آتا کہ قرآن کا ترجمہ بدل دیا. میں نے کہا میری سمجھ میں ایک دلیل آتی 11ویں کی. کہنے لگے آپ بتائیں. میں نے کہا کہ پنجابی زبان کا میں ایک محاورہ فارسی کا مشہور ہے. فارسی زبان میں کہتے ہیں جب آدمی پریشان ہو جاتا ہے نا بہت زیادہ, تو ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں شش و پنج میں پڑ گیا. آدمی کوئی بڑا پریشان ہو جائے نا تو کیا کہتا ہے, یار میں تو شش و پنج میں پڑ گیا. جب آدمی پریشان ہو تو کیا کہتا ہے, میں اور شش کہتے ہیں 6 کو اور پنج کہتے ہیں 5 کو, 6 اور 5 11. تو میں نے کہا کہ جب عام آدمی پریشان ہو جاتا ہے تو شش و پنج میں پڑ جاتا ہے, اور جب مولوی صاحب پریشان ہو جاتے ہیں تو 11ویں میں پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا, عام آدمی پریشان ہو جائے تو شش و پنج میں, اور مولوی صاحب پریشان ہو جائے تو 11ویں. بات سیدھی, میں نے ایک جگہ کہا, میں نے کہا ان لوگوں سے یہ پوچھو کہ یہ جو میلاد تم مناتے ہو یہ میلاد نوری ہے یا بشری ہے. بات درست سمجھے, یہ بات درست گہری سمجھ سے تعلق رکھتی. میں نے کہا یہ جو میلاد تم کرتے ہو ان سے پوچھو کہ یہ میلاد نوری ہے یا بشری ہے. اگر میلاد بشری ہے کہ بشر کی ولادت اور میلاد کی بات ہے پھر تو ٹھیک ہے, ہم بھی کہتے ہیں کہ بشر کی ولادت ہوئی, بات ختم ہو گئی. اور اگر میلاد نوری ہے تو نوری مخلوق کی پیدائش کی تاریخ بتاؤ. بات سمجھے نہیں, بڑی گہری بات ہے, اس کا جواب کوئی نہیں. اگر میلاد بشری ہے تو سیدھی بات ہے ہم بھی بشر مانتے ہیں, اور اگر میلاد نوری ہے تو نوری مخلوق کی پیدائش کی تاریخ کون سی ہے, کہ اللہ نے کس تاریخ کو نوری مخلوق پیدا کی, یہ بتائیں. اللہ تعالی ہمیں روایت اور ضلالت سے بچائے, یہ دعا کرنی چاہیے. بات تو پیغمبر کے عشق کی ہے, بات یہاں آ کر ختم ہو جاتی ہے. ہمیں بھی نبی سے عشق ہے, لیکن عشق اس طرح کرنا چاہیے جس طرح صحابہ نے کیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر مدینے میں نشر ہوئی تو آپ نے سن لی خبر کہ کیا صحابہ کا حال تھا. مدینہ منورہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کی خبر نہیں, غلط طور پر احد کے موقع پہ شہادت کی خبر مشہور ہو گئی. کہ حضور علیہ السلام شہید ہو گئے. جب حضور کی شہادت کی خبر مدینے میں مشہور ہوئی, احد کی لڑائی شروع تھی, کسی نے کہا احد کے میدان میں حضور شہید ہو چکے ہیں. ایک بوڑھی عورت, اس کی 90 سال کی عمر ہے, وہ مسجد مدینہ منورہ سے لاٹھی ٹیکتی ٹیکتی باہر نکلی. کسی نے اس کا بازو پکڑ کے کہا اماں کہاں جاتی ہے؟ کہنے لگی میں احد کے میدان میں جاتی ہوں. ایک آدمی نے اس کا بازو پکڑ کے پوچھا اماں تیرا نام ام امارہ تو نہیں ہے؟ اس نے کہا ہاں میرا نام ام امارہ ہے. وہ کہنے لگا تیرا اکلوتا بیٹا جو میدان جنگ میں گیا تھا وہ احد کے پہاڑ کی پچھلی طرف شہید ہو چکا ہے, اس کی لاش پڑی ہے. ایک نے کہا تیرا خامد شہید ہے, ایک نے کہا تیرا بھائی شہید ہے, 90 سال اس کی عمر ہے, حضور کی شہادت کی خبر اس نے سنی ہے. اس نے کسی سے اپنے بیٹے کی بارے میں دریافت نہیں کیا, حضور کا پوچھتی ہے حضور کا کیا حال ہے. حفیظ جلندری نے کیا عجیب نقشہ کھینچا ہے. وہ کہتا ہے چلی تھی ایک ضعیفہ جستجوئے حال کرنے کو اور کسی اچھی خبر کا بڑھ کر استقبال کرنے کو, اور گئے تھے جنگ میں اس کا برادر اور شوہر بھی, نچھاور کر دیے تھے اس نے فرزندوں کے گوہر بھی, ملے ان سب کے رستے میں شہادت کے پیام اس کو سنانی ہی سناتے جا رہے تھے خاص و عام اس کو, مگر اس کی زبان پر ایک ہی اسم گرامی تھا, اسی کا نام نامی تھا جو مظلوموں کا حامی تھا. اور بھائی کا نہ بیٹوں کا نہ شوہر کا خیال آیا, رسول اللہ کیسے ہیں یہی لب پر سوال آیا. لوگوں نے کہا حضور زندہ ہے, کہاں چل کر دکھا دو مجھ کو صورت کملی والے کی, کہ ان تاریخ آنکھوں کو ضرورت ہے اجالے کی. نظر آیا کہ ہاں چل وا فگن تمہیں تجلی ہے, پکار اس کی کہ اب میری تسلی ہی تسلی ہے. حضور اگر زندہ ہے تو سارا جہان زندہ ہے, اور ہمارا یہ عقیدہ ہے, یہ بات دین رکھے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے یہ دنیا بنائی گئی. 124,000 انبیاء کو نبوت حضور کی وجہ سے ملی ہے. قرآن کیسا ہے, ویزا خز اللہ میثاقاً نبیین لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, آدم علیہ السلام سے پہلے 124,000 انبیاء کی روحوں کا خدا نے جلسہ کیا, اس جلسے کے سامنے ایک قرارداد رکھ دی کہ اے نبیوں تمہارے بعد ایک آخر زمان نبی آئے گا, اس آخر زمان نبی کی نبوت کا اقرار کرو, اگر تم اقرار کرو گے کالا آپ قرار تم کیا تم اقرار کرتے ہو؟ نبیوں نے کہا کالو اقرارنا, ہم اقرار کرتے ہیں. فرمایا کہ جب تم اقرار اب کر چکے ہو اور تمہارے لیے نبوت دینے کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے, اگر تم اقرار نہ کرتے تو تمہارے سروں پہ بھی نبوت کا تاج نہ ہوتا. ایک آدمی مجھے کہنے لگا کہ حضور علیہ السلام نے حدیث میں فرمایا کہ خلقت انا و آدم بین الماء والطین, کہ میں تو آدم علیہ السلام سے بھی پہلے اللہ تعالیٰ نے مجھے پیدا کر دیا تھا. تو حضور علیہ السلام آدم سے بھی پہلے اگر پیدا ہو گئے تو پھر آپ آخری نبی کیسے؟ بات سمجھے ذرا. حضور فرماتے ہیں کہ میں تو آدم سے بھی پہلے پیدا ہوا تو پھر آپ آخری نبی کیسے؟ ان کو یہ پتا نہیں کہ اس سوال کا جواب دینے کے لیے ہمارے پیر و مرشد مولانا قاسم نانوتوی نے ایک کتاب تحذیر الناس لکھی, اسی کے جواب کے لیے کہ حضور علیہ السلام کو عظمت مقام اور مرتبے کی وجہ سے, یہ زمانے اور مقام کی وجہ سے حاصل نہیں بلکہ آپ کی خاتمیت ذاتی ہے. ذاتی اتنی عظمت آپ کو ہے کہ آپ آدم سے پہلے بھی اگر آ جاتے تب بھی آپ کی خاتمیت میں کوئی فرق نہ آتا, اس لیے کہ آپ کو عظمت ذاتی طور پہ حاصل. یہ بڑا لمبا چکرا کبرا ملا ہے. اس نے کہا بات سمجھ. میں نے کہا حضور کو پہلے پیدا کرنے کا مقصد آپ کے تصور کو پیدا کرنا. اس نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی. میں نے کہا بات یوں سمجھیے, آپ ایک جلسہ کرانا چاہتے ہیں, اس جلسے میں عطا اللہ شاہ بخاری کا نام اشتہار پہ لکھتے ہیں, اصل میں جلسہ عطا اللہ شاہ بخاری کا ہے, بہت بڑا نام, بہت بڑا موٹا نام عطا اللہ شاہ بخاری کا, اس اشتہار پہ آپ نے دے کر سارے قصور کے شہر میں آپ وہ نئے اشتہار لگا دیے. ہر آدمی اس اشتہار کو دیکھتا ہے, لوگوں سے کہتے ہیں, ہر آدمی کہتا ہے کہ آج فلاں جگہ پہ عطا اللہ شاہ بخاری کی تقریر ہے, اس اشتہار کے نیچے عطا اللہ شاہ بخاری کے نام کے نیچے 40-50 چھوٹے چھوٹے مولویوں کا نام ہے, چھوٹے چھوٹے مقرروں کا نام ہے, لیکن آپ کو ان چھوٹے چھوٹے مولویوں کے ناموں کا پتہ نہیں, اس لیے کہ آپ تو عطا اللہ شاہ بخاری ہی کی تقریر سننا چاہتے ہیں. چھوٹے چھوٹے علماء کو تو ویسے ہی نام لکھ دیا تاکہ لوگ اکٹھے ہو جائیں. جب عشاء کے بعد جلسہ شروع ہوا تو مولانا نے انتظام کرنا شروع کیا, لوگ آنے لگے تو چھوٹے چھوٹے مقرروں کو لگا دیا, 40-50 چھوٹے چھوٹے مقرر تقریر کرنے کے لیے آ گئے. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ مولوی صاحب آپ یہ بتائیں کہ یہ جلسہ تو عطا اللہ شاہ بخاری کا ہے, اس میں یہ چھوٹے چھوٹے
سمجھے آپ نے کہاں سے آ گئے. مولوی صاحب کہتے ہیں کہ بات تمہاری ٹھیک ہے, اصل میں تو تقریر عطا اللہ شاہ بخاری ہی کی ہے. یہ چھوٹے چھوٹے آدمی اس لیے لائے گئے ہیں کہ ان کے آنے سے لوگ اکٹھے ہو جائیں, یہ لوگوں کو جمع کرتے ہیں, لوگ اکٹھے ہو جائیں, رونق بن جائے, محفل الگ جائے, دنیا جمع ہو جائے. جب مجمع شباب پہ آئے گا تو آخر میں وہ آخری مقرر آئے گا جس کے لیے اس جلسے کو بنایا گیا, جس کے لیے اس اشتہار کو سجایا گیا. میں نے کہا اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کائنات کا جلسہ کرنا تھا.
آیا کہ نہیں آیا؟ دیوبند کے پربندوں کا, اہل سنت والجماعت کے اکابر کا یہی عقیدہ ہے, اگر حضور میں آنا نہ ہوتا تو کچھ بھی نہ ہوتا. ٹھیک ہے نا؟ مولانا محمد قاسم نانوتوی ہمارے پیر و مرشد ہیں رحمت اللہ علیہ. میرے پاس یہ تو وقت نہیں ہے کہ میں آپ کو دیوبند کے فرزندوں کی پوری 150 سالہ تاریخ, جو 1857 کی جنگ آزادی سے شروع ہوتی ہے اور جس میں 14,000 علماء کو پھانسیوں کے تختوں پہ چڑھایا گیا, اور اس کے مقابلے میں پاکستان میں 36 زیادہ نشینوں نے اور پیروں نے اور حلوے کی رکابیوں پہ ختم دینے والوں نے انگریز کی ٹاؤٹی کر کے, انگریز کے گھوڑوں کے خرخر مل کے اس قوم اور ملک کے ساتھ غداری کی, یہ بڑا طویل موضوع ہے. اس کے لیے سیرت النبی کے یہ جلسہ, اس میں وہ وقت نہیں آ سکتا, اس میں وہ موضوع پورا نہیں ہو سکتا. اس لیے اس عنوان کو میں چھوڑتا ہوں کہ تحریک آزادی کے اندر وہ ساری تحریک مولانا کہتے ہیں کہ تحریک آزادی کا یہ عنوان بھی ہونا چاہیے. اس عنوان پر, تحریک آزادی کے اس عنوان پر ہمارا اپنا انداز ہوتا ہے. میرا ایک دعویٰ ہے کہ ہندوستان کی پوری تاریخ میں ایک گروہ نے انگریز کا مقابلہ کیا اور ایک گروہ نے انگریز کے گھوڑوں کی لیڈ چاٹی. یہ میرا دعویٰ ہے. اس دعوے میں کئی پیر آتے ہیں, کئی سجادہ نشین آتے ہیں, کئی درویش آتے ہیں, کئی قبوں والے آتے ہیں, کئی جبہ اور دستار والے آتے ہیں اور ان کے تقدس کو پامال کیا جاتا ہے تو رضا خانیت کی جو چولہے ہلنے لگ جاتی ہے, وہ لڑکا برمدان ہو جاتے ہیں. تو میں کہتا ہوں کیونکہ یہ سیرت کا جلسہ ہے, مولانا نے فرمایا اس کے لیے علیحدہ وقت ہوگا, تو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا کہ یہاں تصویر کے وہ دونوں رخ انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے. نور و بشر کا مسئلہ بھی لوگ سنتے ہیں, لیکن آپ کو جب یہ پتا چلے گا, برطانیہ کی انڈیا آرٹ آف لائبریری کی انگریزی کی کتابوں کے حوالے سے پتا چلے گا کہ وہ کون تھا کہ جو 17 لاکھ روپے کی تھیلیاں انگریز سے وصول کر کے قاسم نانوتوی اور رشید احمد گنگوہی کے کفر کے پتے لگاتا رہا, جب ان کے چہروں سے کپڑا اٹھایا جائے گا تو دنیا کو ایسی معلومات حاصل ہوگی کہ جس کا تصور بھی آپ نہیں کر سکتے. انشاءاللہ میرے دوستو, ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ السلام کے لیے دنیا کو پیدا کیا, اس میں کوئی شک ہے؟ ہمارے پیر مرشد مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ, آج پاکستان کا ایک پلید آدمی اس قاسم نانوتوی کے کفر کے فتوے کی باتیں کرتا ہے, اور مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے کہ وہ قاسم نانوتوی جو مدینہ منورہ گیا اور 7 میل پیچھے ہی اپنا جوتا اتار دیا. کسی نے کہا حضرت جی یہاں پتھر ہیں, پاؤں میں پتھر چبھیں گے. فرمایا پتھروں کی کوئی بات نہیں ہے, میں تو جوتا اس لیے اتارتا ہوں کہ شاید ان پتھروں پہ 1400 سال پہلے رسول اللہ کے نبوت والے قدم آئے ہوں اور نانوتوی کا وسطاق جوتا کہیں قدموں کے اوپر نہ جائے. جو پیغمبر علیہ السلام کے روضہ اقدس سے 7 میل پیچھے اپنا جوتا اتار لے وہ تو پیغمبر کا وسطاق ہے, اور جو پیغمبر کے مسلے پہ کھڑے ہوئے ایمان کو کافر کہے وہ نبی کا عاشق ہے. کتنی بڑی دکھ کی بات ہے. اور وہ قاسم نانوتوی جس کے بارے میں شورش کاشمیری نے کیا عجیب بات کہی ہے, شورش کہتے ہیں چاہتے کونے مکان کی راہ دکھلاتا رہا. وہ قاسم نانوتوی چاہتے کونے مکان کی راہ دکھلاتا رہا, اور گمراہ نے شرک کو توحید سکھلاتا رہا, اور پرچم اسلام ابرے درخشاں کے روپ میں بت قدوں کی چار دیواری سے لہراتا رہا. وہ قاسم نانوتوی, اس کے پاس ایک عیسائی آیا. عیسائی آ کر کہنے لگا حضرت جی ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کا درجہ آپ کے نبی سے زیادہ. حضرت نانوتوی نے فرمایا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا دیکھیے ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام تو مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے, اور تمہارے پیغمبر حضور علیہ السلام نے تو کبھی کسی مردے کو زندہ نہیں کیا. تو حضرت نانوتوی حلوے کی رکابی کے ختم دینے والا مولوی نہیں تھا, اگر وہ پیجے ساتے چالیے کی پلیٹیں ہزم کرنے والا ہوتا تو پیغمبر کے عشق میں ڈوب کر کبھی موتی نہ بیان کرتا، کبھی یہ سبق سے یہ موتی نہ نکال کر لاتا۔ وہ لانوت بھی تھا، اس نے کہا او عقل کے اندھے، ایک آدمی مر گیا اس کے اندر سے روح نکل گئی، اس کو زندہ کرنا کیا کمال ہے، کیا ہی بات کہی۔ ایک آدمی مر جائے اس میں روح نکل جائے، وہ آدمی تو ہے زندہ تو ساری نکلی ہے، تمہارے پیغمبر نے اس آدمی ہی کو زندہ کیا جو ابھی زندہ تھا، روح نکلی ہے، صرف روح کو داخل کرنا یہ کیا کمال ہے۔ ہمارے پیغمبر کو دیکھو، ہمارے نبی نے پتھروں کو زندہ کر دیا، درختوں کو زندہ کر دیا،
سارے سارے ختم نبوت،
اور درختوں سے کلمہ کی آوازیں آئیں، پتھروں سے کلمے کی آوازیں حدیث میں موجود ہے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں، ہمارے پیغمبر عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ مریم کے بارے میں قرآن کہتا ہے وہ امہ صدیقہ، کہ عیسیٰ کی والدہ پاک دامن تھی، قرآن کہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے بارے میں پاک دامن، تمہارا قرآن کہتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی والدہ آمنہ کے بارے میں تو قرآن کچھ نہیں کہتا۔ حضرت نانوتوی نے فرمایا عقل کے اندھے، تمہارے پیغمبر عیسیٰ کی والدہ پہ لوگوں کو شک پڑ گیا تھا، اس شک کو دور کرنے کے لیے ہمارے قرآن نے کہا وہ پاک دامن تھی، ہمارے پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ کی والدہ کبھی کسی کو شک ہی نہیں پڑا، کبھی شک ہی نہیں پڑا۔ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور کہنے لگا شاہ جی یہ بتائیں کہ اوپر والی چیز کا درجہ زیادہ ہے یا نیچے والی کا؟ اگر شاہ جی کہتے کہ اوپر والی کا درجہ زیادہ ہے، وہ کہتا عیسیٰ اوپر ہے، آپ کے پیغمبر نیچے ہیں۔ شاہ عبد العزیز بھی عاشق تھا، اسے کہا عقل کے اندھے، جھاگ اوپر ہوتی ہے موتی نیچے ہوتا ہے، جھاگ اوپر ہوتی ہے موتی نیچے۔ اس نے کہا اچھا یہ بتائیں کہ ایک آدمی جا رہا ہے، وہ راستہ بھول گیا ہے، اور درخت کے نیچے دیکھتا ہے کہ ایک آدمی ایک چار پائی پہ آرام فرما رہا ہے، اور اس کے پاس ایک آدمی جاگتا ہوا بیٹھا۔ یہ جو آدمی راستہ بھول گیا، یہ راستہ کس سے پوچھے؟ یہ اس جاگتے ہوئے سے پوچھے یا اس سوئے ہوئے کو جگا کر اس سے راستہ پوچھے؟ شاہ عبد العزیز اگر یہ کہتے کہ جاگتے ہوئے سے پوچھے، وہ کہتا کہ پھر ٹھیک ہے، عیسائی دنیا راستہ بھٹک گئی ہے، عیسیٰ علیہ السلام جاگ رہے ہیں، دنیا کو چاہیے کہ عیسیٰ کے راستہ پوچھے، اس لیے تو حضور علیہ السلام تو سو رہے۔ شاہ عبد العزیز نبی کا عاشق تھا، شاہ عبد العزیز نے کہا کہ وہ جو راستہ بھول گیا ہے اس کو چاہیے کہ اس جاگنے والے کے پاس ہی جا کر بیٹھ جائے، اس لیے کہ راستے کا اس کو بھی پتا نہیں ہے، وہ بھی اس انتظار میں ہے کہ سونے والا اٹھے گا یا مجھے بھی راستہ بتائے گا، تجھے بھی راستہ بتائے گا۔ یہ پیغمبر کا عشق تھا ان علماء کو، ان اولیاء اللہ کو، اس کی مثال کوئی مثال ہے؟ ایسا عشق، ایسی محبت۔ مولانا محمد قاسم نانوتوی، اللہ اس کی قبر پہ، اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالیٰ اس کے کارناموں کو اجاگر کرے، ہمیں اس کی خدمت میں فخر ہے، ہمیں اس کے عشق رسالت میں آپ پہ فخر ہے۔ وہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے روزے پہ جاتا ہے، باہر کھڑا ہے، کسی نے کہا اندر نہیں جاتے، فرمایا اندر جانے کی اجازت نہیں ہے، کس منہ سے جاؤں گا؟ جب اندر گئے تو مسکراتے ہوئے باہر آئے، کسی نے پوچھا کیا ہوا؟ فرمایا میرے آقا کا مجھ پہ تو اتنا کرم تھا، بھر دیا میرا دامن پھیلانے سے پہلے۔ یہ اتنا کرم کی یہ کیا سلسلہ ہے، میں کیا رنگ لایا پلانے سے پہلے۔ اور مدینہ سے جب آنے لگے تو حضور کے روضے کو خطاب کر کے کہا کہ ہزاروں بار تجھ پر اے مدینہ میں جدا ہوتا، جب بس چلتا تو مر کر دینا تجھ سے میں جدا ہوتا۔ اور میرے دوست، دنیا میں بڑے بڑے عاشق آپ نے دیکھے ہوں گے، دنیا میں بڑے بڑے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، پیغمبر کی شان میں ترانے پڑھنے والے، لیکن عاشق کوئی قاسم نانوتوی جیسا نہ آیا ہوگا۔ ہائے ہائے، کتنی عجیب بات ہے کہ قاسم نانوتوی کو دیوبند کے مدرسے میں نواب بھوپال کا خط آیا کہ میرے مدرسے میں آ جائیں، آپ کو 300 روپیہ مہینہ تنخواہ دوں گا، 1 گھنٹہ روزانہ پڑھانا ہوگا۔ قاسم نانوتوی نے جواب لکھا کہ دیوبند کے مدرسے میں میری 12 روپے تنخواہ ہے مہینے کی، 12 روپے میں 4 روپے میرا اپنا گزارا ہے، 4 روپے میں اپنی والدہ کو دے دیتا ہوں، میرے پاس تو باقی 4 روپے رکھنے کے لیے جگہ نہیں ہے، میں تیرے 300 روپے کو کیا کروں؟ کوئی ایسا پیر دنیا میں مجھے دکھاؤ، کوئی ایسا ولی دکھاؤ۔ آج کل تو کہتے ہیں
کہ مجھے ہمیں مہانہ سندر دو، اگر لے کر نہیں آؤ گے تو کیا لے کر جاؤ گے، اگر خالی ہاتھ آؤ گے تو خالی ہاتھ جاؤ گے، کہتے ہیں کہ نہیں. آج کا پیر، آج کا پیر دونوں کے دے بھرتا ہے اور قاسم نانوتری کے کوبر کے پتوے لگاتا ہے. وہ نواب بھوپال اس قاسم نانوتری کی زیارت کرنے کے لیے آیا. جب وہ دیوبند کے مدرسے میں آیا اس نے روپوں کی تھیلی پیش کی. نانوتری نے کہا میں پیسہ نہیں لیتا. وہ باہر جاتا ہوا حضرت نانوتری کے جوتوں میں وہ تھیلی ڈال گیا. حضرت باہر نکلے جوتوں کو جھاڑا اور پاؤں میں ڈال کر چل دیے. پیسے وہاں پڑے ہیں. فرمایا لوگوں دیکھو دنیا کی دولت نانوتری کے جوتوں میں آتی ہے اور قاسم نانوتری کو اس کی کوئی پرواہ نہیں. آج کوئی ایسا ہے؟ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ کو بیگم گوپال نے خط لکھا کہ میں تمہاری مرید ہونا چاہتی ہوں. حضرت تھانوی نے لکھا کہ دو شرطوں میں مرید کروں گا. پہلی شرط یہ ہے کہ ساری زندگی میری خانقاہ پہ نہیں آئے گی، پہلی شرط یہ ہے. اور دوسری شرط یہ ہے کہ ساری زندگی میرے لیے کبھی کوئی نذرانہ نہیں بھیجے گی. اس دو شرطوں پہ تجھے مرید کرتا ہوں، خط کے ذریعے بات کرتا ہوں. کوئی ایسا پیر ہے؟ کوئی ایسا بزرگ دیکھا کہ وہ ایسی ولایت کی ایسی باتیں بتائے، ایسی باتیں کرے؟ آج کل کیسے پیر ہے؟ تالی شاہ، کسوری شاہ، لسوری شاہ، ککر شاہ، کوڑے شاہ. اللہ تعالیٰ معاف کرے. اے اللہ تعالیٰ، جب ہم کہتے ہیں کہ ان پیروں سے خدا بچائے، وہ فقیر محمد کے گھر میں پیر صاحب آئے فیصل آباد میں صبح کو. فقیر محمد تھانے میں پھر رہا تھا. میں نے پوچھا فقیر محمد کیا ہوا؟ کہنے لگا پیر صاحب تو آئے تھے رات فقیرنی کو لے کر چلے گئے. فقیر نے میرا رہا فقیرنی کو لے کر چلا گیا. ہائے اللہ تعالیٰ معاف. جب ہم ایسے پیروں کی بات کرتے کہتے ہیں یہ ولیوں کے منکر ہیں. میں کہتا ہوں ہم ولیوں کے منکر نہیں ہیں، ہم بڑوں کے منکر ہیں. وال ایک وال ہوتا ہے، وال ہم وال کو نہیں مانتے. وال کو جانتے ہیں؟ وال جو وال ہوتا ہے ہم اس کو نہیں مانتے. ایک آدمی کہنے لگا کہ تم تو آپس میں لڑتے ہو. میں نے کہا ہمارا جھگڑا تو قرآن و حدیث کا جھگڑا نہیں، بعض آدمیوں کا جھگڑا ہے اور بعض ملاؤں کے اس لیٹر بکس کا جھگڑا ہے. یہ لیٹر بکس ہے. اس نے کہا آپ نے اس کو لیٹر بکس کیوں کہا؟ میں نے کہا لیٹر بکس اس لیے کہا کہ لیٹر بکس میں آپ رجسٹری بھی ڈال سکتے ہیں، آپ بک پوسٹ بھی ڈال سکتے ہیں، آپ پارسل بھی ڈال سکتے ہیں، اور آپ اس لیٹر بکس میں برانڈ بھی ڈال سکتے ہیں. اور یہ جو مولوی صاحب کا لیٹر بکس ہوتا ہے اس میں کھیر شریف بھی آ سکتی ہے، حلوہ شریف بھی آ سکتا ہے، اس میں پلاؤ بھی آ سکتا ہے، اور اس میں گیارہویں والا برانڈ بھی. جھگڑا اور کسی چیز کا نہیں. آئے رحیم یار خان کی بات ہے. ایک پیر صاحب آئے، دو چار پانچ دن گزر گئے، نماز نہیں پڑھتے. وہ پیر صاحب جس کے گھر میں آئے وہ آدمی کچے عقیدے کا تھا، تو اس کی بیوی تو حضرت شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ سے عقیدت رکھتی تھی. چند سالوں کی بات ہے، اس کی بیوی نے کہا کہ اپنے پیر سے کہو کہ نماز تو پڑھے، نماز تو پڑھے. آج کل ہمارا حال پتہ کیا ہے کہ جو آدمی کپڑے اتار کر بازاروں میں آ جائے، صرف ایک نیکر پہنی ہوئی ہو، تو کہتے ہیں کہ یہ پہنچا ہوا بزرگ ہے. اور اگر کوئی بدبخت نیکر بھی اتار دے کہتے ہیں اس پر چودہ تلک روشن ہے، ننگا ہو کر آ جائے. اس قوم کا حال بھی ہے. یہ نہ مانے تو قاسم نانوتری جیسے پیر کو نہ مانے، اور اگر ماننے پہ آئے تو پیر سپاہی کو مان لے. اس نے کہا بیوی نے کہ اپنے پیر سے کہو نماز تو پڑھے. پیر صاحب بیٹھے ہیں، مرید نے آ کر ڈرتے ڈرتے کہا حضرت نماز. حضرت نے کہا وہ میں اور نماز؟ مجھے آپ نماز کا کہتے ہیں؟ تو اگر آئندہ پیر کی گستاخی کی تو پھونک مار مار کر لا دوں. تو میرے جیسا ہوتا تو وہ کہتا کہ تو پیر ہے یا سوئی گیس کا چولہا ہے جو پھونک مار کے اڑا دے گا؟ تو بات ہے. اس نے خیر پیر نے کہا کہ تم یہاں بیٹھے رہتے ہو اور مجھے یہاں بیٹھے ہی مدینہ نظر آتا ہے. میں مدینے جا کر نماز پڑھتا ہوں، مجھے یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے. وہ خیر کانپنے لگا کہ میرا پیر تو بہت ہی پہنچا ہوا ہے. بیوی سے کہنے لگا تو نے مجھے مروا دیا تھا، پیر تو میرا مدینہ نماز پڑھتا ہے، اس کو یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے۔ وہ اس کی بیوی بڑی ہوشیار تھی، صبح کو اس نے ماشاء اللہ جب ناشتہ تیار کیا، پیر صاحب کا ناشتہ علیحدہ، خلیفہ صاحب کا علیحدہ، پیر صاحب کے لیے سیویاں پکائیں اور نیچے اس نے سیویوں کے نیچے گھی اور میٹھا ڈال دیا، اوپر سیویاں ڈال دی، اور خلیفہ صاحب کی تھالی پہ سیویوں کے اوپر میٹھا اور گھی ڈال دیا۔ جس وقت ان کے سامنے آئے تو پیر صاحب نے دیکھا کہ میرے ناشتے میں اور سیویوں میں میٹھا کوئی نہیں، گھی نہیں۔ پیر صاحب جلال میں آ گئے، کہنے لگا تو ولیوں کا گستاخ ہو گیا ہے، تجھے شرم نہیں آتی، تو پیروں کی گستاخی کرتا ہے، میٹھا نہیں ڈالا۔ وہ باغا ہوا گھر گیا اور اپنی بیوی سے کہا تو نے میری بےزتی کرا دی، میرا پیر بدعا کر دے گا، میٹھا جلدی لاؤ۔ اس نے کہا تم چلو میں میٹھا لے کر آتی ہوں۔ اس نے میٹھا تو کیا لینا تھا، اس نے مرچیں پیسنے والا ڈنڈا اپنے ہاتھ میں لیا اور پیر صاحب کے پیچھے چل پڑی اور وہاں جا کر پیر کی کمر پیٹ لگایا، کہنے لگی عقل کے انگے، تجھے یہاں بیٹھے مدینہ نظر آتا ہے، سیڑھیوں کے نیچے میٹھا نہیں لگ رہا تھا۔ جب ہم یہ باتیں کرتے کرتے پیروں کو نہیں مانتے، اولیاء اللہ کے تو ہم نوکر ہیں، اور ولی ہو کوئی پیروں نے پیر سید عبد القادر جیلانی جیسا، پیروں نے پیر کی بات گیارہویں کی پر تمہیں پہنچ گئی، یہ بات نہیں پہنچی کہ ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت صاحب اپنے چہرے پہ کپڑا ڈال کر کیوں رکھتے ہیں، فرمایا اس لیے کپڑا ڈالتا ہوں کہ کوئی دو نمازی میرا چہرہ نہ دیکھے، یہ بات نہیں پہنچی۔ پیر ہو تو خواجہ معین الدین چشتی اجمیری جیسا، پیر ہو تو بابا فرید الدین جیسا، پیر ہو خواجہ علی اجمیری جیسا، پیر ہو خواجہ بہاؤدین زکریا ملتانی جیسا، اور پیر ہو حاجی عباد اللہ مہاجر مکی جیسا، اور پیر ہو محمد قاسم نانوتری جیسا، اور پیر ہو شیخ محمود الحسن جیسا، اور پیر ہو رشید احمد گنگوہی جیسا، ان کی مثال دنیا میں پیش کوئی نہیں کر سکتا۔ اتنے بڑے بڑے علماء تھے، مولانا محمد قاسم نانوتری نے دیوبند کا مدرسہ بنایا، اس مدرسے سے سب سے پہلے شیخ علم مولانا محمود الحسن پیدا ہوئے، اور وہ محمود الحسن جس نے 33 سال دیوبند کی مسند پہ بیٹھ کر نبی کی حدیث پڑھائی ہے، اور جس کے شاگردوں میں سب سے پہلا شاگرد حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی پیدا ہوئے، جس نے 2000 سے زیادہ کتابیں لکھی، دنیا میں تو اس کی مثال پیش کرے۔ اور اس شاخ الہند کے شاگردوں میں مولانا عباد اللہ سندھی پیدا ہوا، جس کو 25 سال کے لیے انگریز نے جلا وطن کر دیا تھا، اور جب وہ جلا وطن ہوا اس کی داڑھی کے بال چھوٹ رہے تھے، اور جب 25 سال کے بعد وہ واپس آیا تو اس کی داڑھی سفید ہو چکی تھی۔ وہ شاخ الہند محمود الحسن جس کے شاگردوں میں مولانا انور شاہ کشمیری پیدا ہوا، جس نے بخاری شریف کی شرح لکھی تو عرب کے علماء حیران اور شک نہ رہ گئے، اور جس کے شاگردوں میں مفتی کفایت اللہ گہلوی پیدا ہوا، وہ شیخ الہند مفتی کفایت اللہ گہلوی وہ جس کے ایک فتوے کو دیکھ کر مصر کے علماء نے کہا تھا واللہ ما رأیت ھذا عالما، اس وقت پوری دنیا میں ایسا عالم موجود نہیں تھا۔ اور وہ شیخ محمود الحسن جس کے شاگردوں نے مولانا الیاس تبلیغی جماعت کا بانی پیدا ہوا، تبلیغی جماعت سے ان کو بڑی تکلیف ہے، کیا دکھائے گا تبلیغی جماعت کے بارے میں کہتے کیا رائے تھا؟ تبلیغی جماعت جیسی دین کا کام کرنے والی جماعت اس وقت روح زمین پر موجود نہیں، پوری دنیا میں پیغمبر کا قرآن اور نبی کا فرمان لے کر پہنچ رہی ہے، پہنچی ہے کہ مولانا الیاس کی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت کا باغ بنا ان کو بڑی تکلیف ہے تبلیغی جماعت سے۔ میں نے حاجی صاحب ایک جگہ پوچھا، میں نے کہا تم بتاؤ کہ تبلیغی جماعت کے کیا اختلاف ہے، اور لوٹا بھی اپنا، مسلح بھی اپنا، وقت بھی اپنا، اور بسترا بھی اپنا، پیسہ بھی اپنا، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ کہنے لگے تکلیف کیوں نہ ہو، جو ایک چلنا ان کے ساتھ لگاتا ہے وہ ہمیں 11ویں کے پیسے نہیں دیتا۔ ان کے میاں صاحب، بڑے میاں صاحب جن کے گلے میں پتا پہلے ہی والا ہوا ہوتا ہے، آپ جانتے ہوں گے ان کو، ایک میاں صاحب ہے ان کے بڑے میاں صاحب، جن کے پٹے میں، جن کے گلے میں پتا ڈالا ہوتا ہے ہر وقت، ان کو وہ انگلینڈ گئے تو ایک شیخ صاحب تھے ان کے میزبان, ایک شیخ صاحب ان کے میزبان تھے. ہر دفعہ ان سے لاکھوں روپیہ یہ لاتے اپنی جماعت کے لیے, ہر دفعہ وہ استقبال کرنے آتے. جب یہ گئے نا چند سال پہلے تو وہ استقبال کرنے کے لیے نہ آئے, پوچھا وہ کہاں گئے, پتا چلا کہ وہ تو تبلیغی جماعت کے ساتھ چلے گئے. یہ بہت سے مخالفت انہوں نے زیادہ شروع کی, یہ واپس آئے انہوں نے آ کر کہا کہ اس وقت کا سب سے بڑا فتنا تبلیغی جماعت. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا ہمارے مخیر آدمی سب کو لے جا رہے ہیں, جو ہمیں پیسے دیتے تھے سب جماعت کے ساتھ چلے گئے. ان کا اس کا حل کیا کیا جائے؟ اس کا حل یہ سوچا سب سے پہلے کہ رائے گنج میں ایک میلاد کانفرنس کی جائے. چند سال پہلے میلاد کانفرنس ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور آپ حیران ہوں گے, اتنا بڑا جھوٹ دنیا میں کسی نے نہ بولا ہوگا. ابلیس اتنا مانگتا ہے, جس کارک میں وہ کانفرنس ہوئی اس میں 12 یا 20 ہزار سے زیادہ آدمی نہیں آ سکتے. جب کانفرنس ہو گئی تو دھیان آیا کہ 12 لاکھ آدمیوں نے شرکت کی, 15-20 ہزار آدمی سے زیادہ وہاں آ نہیں سکتا. کہتے ہیں 12 لاکھ آدمیوں نے شرکت کی. میں نے ایک آدمی سے پوچھا عقل کے اندھے جھوٹ تو اتنا نہ بولو. کہنے لگے کیا کہے, کب لیے رائے گنج کے اجتماع کے بارے میں پچھلے سال آیا تھا کہ وہاں 10 لاکھ آدمی شریک ہوئے, تو ہم 12 لاکھ نہ بتائیں تو کیا بتائیں؟ دیکھو بھائی رائے گنج کے اجتماع میں 10 لاکھ تھے تو ہم تو 12 لاکھ ہی بتاتے ہیں. تو کیا ہوا, 350 آدمی تیار ہو کر ان کی گالیاں ملاؤں کی سن کر, ہر مولوی آیا تبلیغی جماعت کو گالیاں, تبلیغی جماعت کو گالیاں. تو کئی نوجوان درمیان میں سلجھے ہوئے جو دور دراز سے آئے تھے, انہوں نے سوچا کہ جا کر دیکھیں تو صحیح کہ یہ جماعت ہے کیسی جن کو صبح شام سے گالیاں پڑی. ان میں 4-5 مولوی آ گئے, وہ کہنے لگے ہم بھی دیکھتے ہیں. رائے گڑھ کے مرکز میں چلے گئے, کہنے لگے کہ ہم بھی آئے. تو بزرگوں نے اکرام کیا, اور آپ کو پتا ہے یہ کھانے پینے کے تو ویسے ہی پیاسے ہوتے ہیں, تو وہاں انہوں نے چائے پلائی اور جناب نے بسکٹ کھلائے. اور آگے پیچھے تو کہتے ہیں دیوبندی کافر, لیکن وہاں ان کافروں کی بسکٹ بھی کھائے اور ان کی چائے بھی. سرداری چاہیے چاہے دوزخ کی ہو, استغفر اللہ. کھانے پینے چاہیے چاہے کسی کافر کا ہو, بقول ان کے کوئی بات ہے. کہنے لگے کہ ہم آئے ہیں جماعت کے لیے, ہم بھی جماعت میں آنا چاہتے ہیں. ان کا آئے, انہوں نے کہا کہ یہ تو جماعت ہی مشترکہ ہے سب کی. کہنے لگے کہ مشترکہ جماعت ہے تو پھر ہمیں بھی بیان کرنے کا موقع دیا جائے. تو انہوں نے کہا کہ اب تو جو جس نے آج بیان کرنا ہے اس کے بارے میں مشورہ ہو چکا ہے, اب آپ اس طرح کریں کہ کل تک یہاں 11 بجے تک, پہلے 11 بجے ہمارا مشورہ ہوتا ہے, تو 11 بجے مشورے کے بعد آپ کا نام ہم رکھ دیں گے کہ انہوں نے بیان کرنا. تو اثر کے بعد کے بیان میں اور مغرب کے بعد کے بیان کے بعد آج یہ آدمیوں نے فیصلہ کر لیا کہ ہم تو وقت لکھاتے ہیں. دوسرے نے کہا کہ اگر کل 11 بجے تک ٹھہرے تو یہ ساری وقت لکھا دیں گے, اس لیے یہیں سے بھی واپس چلتے ہیں. اور رائے گنج میں کئی ایسے مرکز جو اس کانفرنس سے پہلے جماعت کی بات سننا گوارا نہیں کرتے تھے, اب وہاں سے تبلیغی جماعت نکل رہی ہے. وہاں انہوں نے اعلان کیا تھا کہ ہر سال رائے گنج سے تبلیغی, ہر سال رائے گنج میں میلاد کانفرنس ہوگی, لیکن ان کو بتایا گیا کہ یہ تو پہلی میلاد کانفرنس تھی کہ جس میں اپنے نوجوان کئی تبلیغی جماعت میں چلے گئے. اگر ہر سال ہوتی رہی تو یہ پورے کا پورا علاقہ تبلیغی جماعت میں چلا جائے. اس لیے دوبارہ ہوئی کانفرنس, اور اس کے بعد انہوں نے حال سوچا کہ اس کا کیا کرے. حال یہ ہوا کہ کراچی سے ایک تبلیغی جماعت نکالنے کا فیصلہ ہوا, اس کا نام رکھا سنی تبلیغی جماعت. وہ اشتہار اخبار میں دیا, اخبار میں وہ اشتہار چھوٹا دے دیا انہوں نے. ان کے ساتھ جا کر لڑ پڑے کہ ہمارا اشتہار چھوٹا کیوں دیا, مقابلہ تبلیغی جماعت کا جنہوں نے کبھی اخبار میں خبر چھپنے کی اجازت نہ دی چھپانے کی. اچھا وہ کراچی سے جماعت کے لیے اور حیدرآباد سے واپس چلے گی. میں وہاں گیا, میں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے لگے جی
بڑا لمبا سفر کیا,
کراچی سے حیدرآباد آئے اور واپس چلے گئے. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا لوگوں نے بات تو کرنی چھوڑ دی, کون اپنا کھائے اور تبلیغی جماعت کے ساتھ جائے, لوگوں نے بات تو کرنی چھوڑ دی, ہم واپس آ گئے. میں نے کہا کم دن وہاں اور رہتے, لوگ لاٹھیوں سے پیٹ کے تڑے, استقبال ہوتا مقابلہ تبلیغی جماعت کا. اللہ تعالیٰ مولا والی یاد کے درجے بلند کر. اور وہ شیخ محمود الحسن جس کے شاگردوں میں علامہ شبیر احمد عثمانی پیدا ہوا, شیخ الاسلام پاکستان, جس نے پاکستان کی تحریک میں سب سے نمایاں کردار ادا کیا. میں کہتا ہوں کہ اگر علامہ شبیر احمد عثمانی نہ ہوتا تو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں پاکستان کبھی نہ بنتا. یہ بات کوئی مبالغہ رائے کی بات نہیں ہے, تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کرو. سرحد کا ریفرنڈم علامہ شبیر احمد عثمانی نے جیتا اور اسی ریفرنڈم پہ پاکستان بنانے کا فیصلہ ہوا. سرحد کا ریفرنڈم مولانا ظفر احمد عثمانی نے جیتا اور اسی ریفرنڈم پہ پاکستان بننے کا فیصلہ ہوا. اور جب پاکستان بنا تو سب سے پہلے مشرقی پاکستان میں مولانا ظفر احمد عثمانی نے اور مغربی پاکستان میں علامہ شبیر احمد عثمانی نے پاکستان کا پرچم لہرایا. تم کہاں تھے اپنے آپ کو اس ملک کا ٹھیکیدار کہنے والوں اور اس بنارس کی کان پوس کے حوالے دینے والوں, بنارس کی ٹھگ بڑے مشہور ہیں اور وہی جا کر یہ کان پوسے کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم نے پاکستان کے لیے وہاں کان پوس کی اور پاکستان کے لیے تم نے کان پوس کی. تو مجھے بتاؤ قائد اعظم کے ساتھ مل کر پاکستان کا پرچم تم میں سے کسی نے کیوں نہ لگایا, تم میں سے پاکستان کے لیے کسی نے کام نمایا ہو کر کیوں نہ کیا. قائد اعظم کا انتقال ہوا تو جنازہ علامہ شبیر احمد عثمانی نے کیوں پڑھایا, مجھے تو بتاؤ تو صحیح. جب پاکستان بنا تو سب سے پہلی دستور ساز اسمبلی کا سربراہ علامہ شبیر احمد عثمانی کیوں بنا, تمہارا کوئی ملا کیوں نہیں بنا. تم نے پاکستان اگر بنایا ہو تو بتاؤ تو صحیح. اور تم کفر کے فتنے دو, مولانا محمد یوسف صاحب رحمانی میرے مخدوم ہیں, انہوں نے بڑا اچھا آپ کو تعارف کرایا ہوگا کہ پاکستان کے یہ کتنے دشمن ہیں. قائد اعظم پہ کفر کے فتنے تم لگاؤ, علامہ اقبال کو کافر کہو اور کہو کہ ابلیس علامہ اقبال کی زبان سے بولتا ہے اور پھر بھی تم اس ملک میں پاکستان کے ٹھیکے دار بنو. ہائے وقت آئے گا انشاءاللہ پاکستان کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں قوم کے سامنے یہ تمہارے چہرے سے کپڑا اٹھایا جائے گا کہ اس جماعت کو انگریز نے اپنے مقاصد کے لیے پیدا کیا, جس طرح مرزا غلام احمد قادیانی کو انگریز نے اپنے مقصد کے لیے نبوت کا دعویٰ دے کر پیدا کیا, اسی طرح احمد رضا کو تجدید کا دعویٰ دے کر پیدا کیا. وہ بھی دیوبند کے علماء پہ کفر کے فتوے لگاتا تھا, یہ بھی علماء دیوبند کے کفر کے فتوے لگاتا تھا, اس لیے کہ دیوبند کے پربندوں نے 200 سال تک انگریز کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر برطانوی سامراج کے پرخچے اڑا دیے. اس میں کوئی شک ہے؟ اور ایک آدمی نہیں, ہزاروں علماء, 14,000 علماء پھانسی کے تختے پہ چڑھے. یہ تفصیلی تقریر انشاءاللہ پھر کبھی ہوگی کہ جنگ آزادی میں کون آدمی پھانسی پہ چڑھا, کون جیلوں میں گیا, کس نے انگریز سے معافی مانگی, کس نے انگریز کے گھوڑوں کے خاکرے ملے. آج پاکستان میں وہ دلکانے, وہ ٹہنے, وہ قریشی, وہ گیلانی, جنہوں نے سارے لوگوں سے مربے زمینیں آلات کرا کے اس قوم اور ملک سے غداریاں کی, وہ پیر, وہ سجادہ رسین, 500 مربے کے مالک, وہ ملک کے آج ٹھیکے دار بنے ہوئے ہیں. اور وہ عطا اللہ شاہ بخاری جس کا جنازہ کرائے کے مکان سے اٹھا اور خدر کے کپڑوں سے اٹھا, اس کو اس قوم کے لوگ کہتے ہیں ملک کا غدار تھا, تو میں ڈوب کر مر جانا تھا. اور وہ شاہ کے شاگردوں میں ایک شاگرد سید حسین احمد مدنی کا بنا, صدا پہ ہے دائے خدایا کس کا نام آیا کہ میرے نطق میں بوسے میری زباں کے لیے. کوئی ایسا آدمی پیش کرو حسین احمد مدنی جیسا. آج پاکستان میں اس حسین احمد مدنی کے خلاف لاہور کا ایک چیخڑا لکھا, میں نے پورے ملک میں حاجی صاحب اس چیخنے کو لمکارا ہے اور آج بھی یہاں کہتا ہوں کہ نوائے وقت ایک لاہور کا اخبار ہے جس اخبار کی 14 نومبر کی چھاپ میں اس نے لکھا کہ مولانا حسین احمد مدنی انگریز کانگریس سے سود کے پیسے لیا کرتے تھے. وہ ملک کے غدار تھے. یہ نوائے وقت نے لکھا. آپ نوائے وقت کو جانتے ہیں؟ نوائے وقت کا معنی پتا کیا ہے؟ نوا کا معنی ہے آواز اور وقت کا معنی وقت. وقت کی آواز یعنی جس طرح کا وقت ہو اسی طرح کی آواز. اس کا پنجابی میں ترجمہ ہے ہر دیر کا چمچا. ٹھیک ہے نا بھائی؟ اس کا ترجمہ کیا ہے؟ میں نے ابھی پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ نوائے وقت کے دفتر پہ کم طلبا نے آ کر ان کو جوارے سے پپوس کھلائی اور ان کا کچھ دماغ ٹھیک کیا. تو مجید نظامی یہ نہیں اپنے اخبار میں ادار جا لکھتا ہے, کہتا ہے جنرل ضیاء صاحب کو چاہیے ان کے خلاف کاروائی کرے. میں نے پنڈی کے اور اسلام آباد کے جلسے میں کہا, میں نے کہا جنرل ضیاء صاحب اس کتے کی دوائی کو روکو, اس کو لگام دو, اس کے گلے میں پھٹا ڈالو, تم کو کاروائی کر کے دیکھو. اگر نوائے وقت اپنی اس لالتی حرکت سے باز نہ آیا تو پاکستان میں گلوبل کے سبب اس کے خلاف ایسا جہاد کریں گے کہ کسی سڑک پہ اور کسی چوک میں نوائے وقت کا کوئی اخبار نہیں آتے. ہم نے بڑے بڑے تمہارے جا کے چمچا گیر قوموں کے دیکھے اور خنزیر اور نوائے وقت کے لکھنے والے مجید نظامی تیرے جیسا لانتی اور تیرے جیسا اس قوم اور ملک کا دشمن کون ہوگا. اور ٹکے ٹکے پہ بکنے والے بے زمین صحافیوں, ٹکے ٹکے پہ اور چائے کی پیالی پہ اپنے زمینوں کا سودا کرنے والے لانتیوں, تمہارے سے بڑا اس پاکستان کا ربدار کون؟ پاکستان بنا 34 سال پہلے. ہماری زبانیں نہ کھلواؤ, ہمیں یہ کہنے پہ مجبور نہ کرو کہ غدار کون تھا. غدار حسین احمد مدنی کو کہتے ہو, غدار تم ہو, غدار تیرا بھائی حمید مدنی تھا, غدار تیرے ابو جعفر تھے, غدار وہ آدمی تھے کہ جنہوں نے پاکستان بننے کے بعد اس اسلامی ملک کا سب سے پہلا وزیر خارجہ بھائی مقرر کیا. غدار وہ تھا جس نے پاکستان بننے کے بعد پاکستان کا سب سے پہلا وزیر قانون عیسائی مقرر کیا اور چیف جسٹس ہندو مقرر کیا. غدار وہ تھے جنہوں نے اس قوم کے ساتھ 34 سال پہلے اسلام کا دائرہ لگا کر وعدہ کیا اسلام لائے گئے اور آج تک اسلام نافذ نہ کیا. رائے کا اختلاف کرنا غداری نہیں ہے, نظریے کا اختلاف کرنا اور نظریے کا نعرہ لگا کر اس کو نافذ نہ کرنا سب سے بڑی غداری. حسین احمد مدنی کا اختلاف کی رائے تو میں نظر آتا, کیسے رائے کا اختلاف کیا تھا؟ اس نے یہ بھی تو کہا تھا پاکستان بننے کے بعد کہ پاکستان کی مثال ایک مسجد کی ہے جس کے بننے سے پہلے جگہ میں اختلاف ہو, لیکن جب مسجد بن جاتی ہے ہر مسلمان کا فرض ہے اس کی حفاظت کرے. اور اللہ اور پہرو اور اس قوم کے خائنوں, تم بتاؤ کہ کیا حسین احمد کا یہ بیان تمہیں نظر نہ آیا؟ بھونکتے ہو حسین احمد کو بھونکتے ہو. وہ اس کا یہ قصور تھا کہ وہ 18 سال پیغمبر کے روضے پہ حدیث پڑھاتا رہا. اس کا یہ قصور تھا کہ وہ اپنی داڑھی کے دائروں سے پیغمبر کے روضے کی صفائیاں کرتا رہا. اس کا یہ قصور تھا کہ وہ مدینہ کی گلیوں سے تربوز کے چھلکے اٹھا کر پانی میں بھگو کر اس پانی کو پی لیا کرتا تھا. اس کا یہ قصور تھا کہ جو مالٹے کے جزیرے میں 4 سال تک تمہارے بابا کے خلاف لڑائی کرتا ہوا جیلوں میں اور زندانوں میں چلا گیا. اس کا یہ قصور تھا کہ مدینہ سے جب اس کو گرفتار کیا گیا تو وہ روتا ہوا مدینہ سے نکلا اور مدینہ میں حضور کے روضے کو خطاب کر کے کہتا ہے, اور دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر, اور دمکتا رہے تیرے روضے کا منظر, اور سلامت رہے تیرے روضے کی جالی, ہمیں بھی عطا ہو وہ شوق ابو ذر, ہمیں بھی عطا ہو وہ جذبہ بلالی. میں قصور کے نوجوانوں کو اور بزرگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ آج کے بعد نوائے وقت کا مکمل طور پر بائیکاٹ کرے. کوئی نوجوان کوئی بزرگ نوائے وقت کو مت خریدے, نوائے وقت کو اپنے گھر میں آنے نہ دے. اس زلیل اور کمینے اخبار کو جس نے تارا نقوی کے انٹرویو چھاپے, جس نے کنجلیوں کے فوٹو چھاپے, جس نے اس قوم کو تباہ کرنے کے لیے 36 سال تک گانے چھاپے, فلمی ایڈیشن چھاپے, اس قوم کو جس نے تباہ کر دیا, یہ ملک کا سب سے بڑا غدار ہے. اس کے ساتھ گھر شہر کو چاہیے بائی کاٹ کر ہاتھ اٹھائے جو بائی کاٹ کرنا چاہتا. اگر نئے وقت کا کوئی نئے نگار موجود ہے تو خنزیر کے پاس ہماری بات پہنچا دے. ہم بغیرت نہیں ہیں, ہمیں اخلاق کے سبق دینے والوں حسین احمد مدنی کے مقابلے میں ہم پاکستان کے کسی وزیر اور مشیر کی بات کو جوتے کی نوک میں رکھتے. وہ حسین احمد مدنی پیغمبر کے روزے سے مالٹے کے وزیروں میں نظر بند ہوا, 4 سال مالٹے کی جیل میں رہا, اور 4 سال کے بعد جب اس کو خط گیا کہ تمہارے گھر کے 19 افراد فوت ہو چکے ہیں تو اس خط کے جواب میں اس نے ایک شعر لکھا. کیا جی بات ہے, اسے کیا ہے, اس نے شعر لکھا. اس نے کہا, ہائے ہائے تیرے عشق میں کوہ غم, تیرے عشق میں کوہ غم, سر تو لیا جو ہو سو ہو, تیرے عشق میں کوہ غم, سر پہ لیا جو ہو سو ہو, ایسے نشاط زندگی چھوڑ دیا جو ہو سو ہو. اور لکھا, مصائب میں الجھ کر مسکرانا میری فطرت ہے, مجھے ناکامیوں پہ اشک برسانا نہیں آتا. یہ عشق تھا لوگوں کا, یہ محبت تھی. ہائے وہ شیخ الہند کا شگرد تھا جس کے بارے میں شورش کہتا ہے, اور گرد سے دوراں کی سنگینی سے ٹکراتا رہا اور مالٹا میں نغمہ اے مہر و وفا گاتا رہا. یہ ہماری اکابر تھے, یہ ہماری اکابر کی زندہ و جگہ ایک داستان ہے جس کو دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا متاثر مورخ بھی فراموش نہیں کر سکتا. حسین احمد مدنی کا کیا قصور تھا؟ یہی قصور تھا نا کہ وہ 1926 میں خالق دینا حال کے مقدمے میں جب اس کو گرفتار کیا گیا اور انگریز کی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا کراچی میں خالق دینا حال میں, تو انگریز نے پوچھا, تم نے یہ خطرہ دیا ہے کہ انگریز کی فوج میں بھرتی ہونا حرام ہے؟ حسین احمد نے کہا, دیا ہے کیا ہوتا ہے, میرا تو آج بھی یہی فتوا ہے. محمد علی جوہر کہتے ہیں کہ 500 علماء کا مجمع تھا اور اس مجمع میں میں نے حسین احمد کے پاؤں پکڑ لیے. میں نے کہا, حسین احمد خدا کے لیے بیان بدل دو, آپ کی ہمیں بڑی ضرورت ہے, اس جرم کی سزا گولی ہے. حسین احمد نے کہا, محمد علی اگر میں آج بیان بدلتا ہوں تو خدا کی قسم ایمان بدل جاتا ہوں. ہائے اس کے بعد حسین احمد مدنی کو حسین احمد مدنی کو گولی کا حکم ہوا. آپ کو پتا ہے کراچی کی خلافت کانفرنس 1928 میں منعقد ہوئی اور 9 لاکھ کا اجتماع تھا, خلافت کانفرنس ہے, اور حسین احمد کو گولی کا حکم ہے. دنیا کہتی تھی آج حسین احمد سٹیج پہ نہیں آئے گا, چاروں طرف گولے ہیں, توپے ہیں, سٹین گنے ہیں, گورا پولیس اور فوج ہے, گراؤ ہے, 9 لاکھ کا اجتماع ہے. حسین احمد حلوے کی رکابیوں کے ختم دینے والا اور من غلط قسم کے مسئلے بیان کرنے والا اور غیر اللہ کے سامنے گردنے جھکانے والا ہوتا تو انگریز سے ڈر جاتا. حسین احمد اس سٹیج پہ آیا اور آ کر اس نے ایک شعر جب پڑا تو پورے مجمع میں آگ لگا دی. اس نے ان توپوں کو انگریز کی توپوں کو بلبل سے تشبیہ دی اور گولوں کو گل سے تشبیہ دی. حسین احمد نے کہا, اور ملے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل. حسین احمد نے کہا, اور ملے پھرتی ہے بلبل چونچ میں گل, اور شہید ناز کی تربت کہاں ہے؟ آئے پورے مجمع میں آگ لگ گئی, قیامت آ گئی. حسین احمد نے کہا, انگریز کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, کھلونا سمجھ کر نہ برباد کرنا, ہم بھی کسی کا بنائے ہوئے ہیں, اور شجر آزادی کو خون دے کے سینچا کہ پھل اس کے پکنے کو آئے ہوئے.
ان
لوگوں کو
کو کیا پتا ہے؟ مطالبہ کرتے ہیں ساری زندگی دین کا پتا نہیں، قرآن کا پتا نہیں، چند چیتھڑوں کا مطالعہ کر کے حسین احمد مدنی نے جو کیا، فلاں نے جو کیا، ہم نہ تمہیں مانتے ہیں نہ تمہارے باپ انگریز کو مانتے ہیں، ہم نے تمہارے جیسے بڑے بڑے فرعونوں کو جوتے کی نوک سے ٹھکرایا ہے، تم کسی بات کی مولی نہیں ہو۔ اخبار کے ایڈیٹوریل کے صفحے پہ لکھا ہوتا ہے کل میں حق کہنا، یہ لکھا ہوتا ہے نا جابر سلطان کے سامنے، ہر دور میں اشتہارات کے پیسے ہضم کرنے والا، ہر دور میں قوم کو الو بنانے والا نوائے وقت لکھتا ہے جابر بادشاہ کے سامنے حق کہنا جہاد ہے۔ تو نے کب جابر بادشاہ کے سامنے حق کہا؟ ہائے جابر بادشاہ کے سامنے حق جنہوں نے کہا ان کو تمیلوں کے اندر جلا دیا گیا، جنہوں نے حق ظالم بادشاہ کے سامنے کہا انہیں پینے کی بھٹیوں میں ڈال دیا گیا۔ ظالم بادشاہ کے سب یہ حمید نظامی جب مرا نا تو لاہور میں ایک اس کی یاد میں جلسہ ہوا، ہر آدمی آتا تھا، کہتا تھا وہ بڑا بات بڑا حق دیکھا ظالم بادشاہ کے سامنے، بڑی حق بات کہا کرتا تھا حمید نظامی، اس کا بھائی مجید کا، یہ سائے ہل کے نائی ہے نائی، پیسہ زیادہ آ گیا نظامی بن گئے، کانگڑے ہل کے مائی اپنی حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ ہم نے کہا اچھا وہ جلسہ ہوا حاجی صاحب، اس نے ہر آدمی آیا کہنے لگا ظالم بادشاہ کے سامنے حق کہا کرتا تھا، بد قسمتی ان کی کہ مرزا جاباز کو بھی بلا لیا، مرزا جاباز کو بلا لیا، یہ بھی آیا مرزا جاباز، کہنے لگا ٹھیک ہے ہر بادشاہ کے سامنے حق ضرور کہا کرتا تھا لیکن حق کہنے سے پہلے بادشاہ سے پوچھ لیا کرتا تھا، حق کہنے سے پہلے بادشاہ سے ایسا ہی حق دو تمہیں، تمہیں پتا نہیں کہ دیوبند کے فرزندوں کا اطاف کیسا ہو، چند نوجوانوں نے تیری کرسیاں کی ہے وہ تیری تکمیل کو لٹ دیں گے جب وقت آئے گا انشاءاللہ۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ حسین احمد کا وارث کوئی نہیں، خدا کی قسم تمہارے جیسے کروڑوں مائیوں کو اور کروڑوں من گھڑت ادیبوں کو، کروڑوں بے ضمیر صحافیوں کو اس کے جوتے کی مٹی سے قربان کر سکتا ہوں۔ تم نے، تمہیں اس کا پتہ ہی نہیں کہ حسین احمد کیا تھا، بڑا مقام اور بڑا علم تھا اس کا۔ میرے دوست کو یہ ایک اعلان آپ سماعت فرمائیں، یہ ایک مناظرہ ہوا کا کیلنڈر آپ دیکھ رہے ہیں، مناظرہ ہوا یہ نیچے ڈیڑھ بنی ہوئی ہے، ڈیڑھ میں گیارہ چمچے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ پورا منشور ہے ان کا، یہ اعلان میں نہیں کر سکتا اس کا کہ اس میں ہے کیا، بڑی عجیب و غریب چیزیں ہیں، آپ پڑھیں گے تو آپ حیران ہوں گے۔ یہ ایک کیلنڈر آپ دیکھ رہے ہیں، اس کیلنڈر میں 250 علماء دیوبند کی تاریخ، 70 کتابوں کا نچوڑ ہے، دنیا میں آج تک کتنے مفسر دیوبند کے علماء نے پیدا کیے، کتنے محدث پیدا کیے، کتنے امام پیدا کیے، کتنے فقیر پیدا کیے، کتنے پیشوا پیدا کیے، کون کون سے علماء پھانسیوں کے تختے پہ چڑھے، ان تمام کے نام اس کیلنڈر میں موجود ہیں۔ یہ دعا کے بعد آپ کو یہ کیلنڈر باہر سے مل سکے گا، اور یہ میرے پاس کیلنڈر ہے ختم نبوت، آپ اس کو دیکھ رہے ہیں، 40 قرآن کی آیات ہیں، 40 احادیث ہیں حضور کی سیرت اور ختم نبوت کے بارے میں، اور نیچے عطا اللہ صاحب خان کی پوری تاریخ ہے۔ ہر آدمی ان کیلنڈروں اور کتابوں کو لے کر جائے، یہ چھوٹے چھوٹے کیلنڈر ہیں، گھروں کو بیٹھکوں کو ان کیلنڈروں سے سجائیں، ان چیزوں سے سجائیں، بہت خوبصورت یہ چیزیں ہیں، اور ان کے علاوہ میری کچھ کتابیں ہیں، یہ میں نے جو آپ کے سامنے تقریر کی ہے اس کا اختصار ان کتابوں میں بھی موجود ہے۔ میری ایک کتاب ہے تاریخ آزادی کے نام میں سبوت، یہ میں نے شاعری اللہ سے لے کر تھا اللہ صاحب بخاری تک کی پوری تاریخ بڑے جامع انداز میں یونیورسٹی اور کالج کے طلبا کے ساتھ لکھی ہے، یہ اس کا دوسرا ایڈیشن ہے، ہر طالب علم اور ہر نوجوان ان چیزوں کو ضرور خرید کر جائے۔ میری ایک یہ کتاب ہے سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے حضرت معاویہ کے بارے میں تمام اعتراضات کا جواب اس کتاب میں اور ان کی پوری تاریخ ہے۔ یہ میری ایک کتاب ہے یورپ کے سنگین مجرم، بعض رسم انگریزوں کا مقابلہ جن لوگوں نے کیا، جو انگریز کے مجرم بن گئے، ان کی پوری تاریخ ہے، اور اس کے پیچھے یورپ کے امخار مارن کے انگریز کی کلٹی کس نے کی، یہ کتاب ابھی بھی ان شاء اللہ آ جائے گی۔